اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا, تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے فائدے کے لیے اس نے وہ سب کچھ پیدا کر دیا جو زمین میں ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں جو ہمارے خادے میں ہے اور ہم اس سے کیا کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. سورج کی دھوپ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے چاند کی روشنی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ستاروں سے بھی ہم راستے معلوم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھلوں کے اندر رنگتیں اور ذائقے جو ہے نا ان سے بھرے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے پل اور کیت سورج کی دھوپ سے جو ہے نا پک جاتے ہیں. آسمانوں سے بارشیں برستی ہیں, فائدہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں, یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین میں ہیں اور وہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے, وہ ہمارے نقصان اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, سانپ اور بچھو وغیرہ. تو یہاں فائدے کی چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا کی ہے اس کا تذکرہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جمیعاً اس کو خلق کا مفعول نہ بنایا جائے, بلکہ خلق لکم ما فی الارض, پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے تمام چیزیں زمین میں. اور آگے جمیعاً کا فعل جو ہے نا مقدر مانا جائے, خلق جمیعاً, اور یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے جو بظاہر نافع ہے یا بظاہر جو ہے نا وہ کیا ہے نقصان دہ ہے, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو گئے آسمانوں کی طرف, فسواهن سبع سماوات, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا, بنا دیا سات آسمانوں کو. اب یہاں پر دو قسم کے تذکرے ہیں, تو دونوں میں تدبیق پیدا کرنے کے لیے یہ قول کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا دھوئے کی شکل میں کیا جائے, کیونکہ جو لوگ اس مسئلے کو اپنا موضوع بناتے ہیں تو حیات کے قائلین پھر وہ حیات کے قول میں اس قدر غلو اختیار کرتے ہیں کہ نصوصی قطعیہ احادیثی صریحہ کا انکار کر بیٹھ جاتے ہیں, اور جو لوگ حیات کے منکر ہیں تو وہ پھر اس قدر غلو اختیار کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ ان کی زبانوں سے صادر ہوتے ہیں کہ اس کے وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے. اس لیے اس مسئلے کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے اور ذرائع معاش نہیں بنانا چاہیے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا چولہا جلانے کے لیے, کچن چلانے کے لیے کسی اور مسئلے کو تلاش کرے, کسی اور کاروبار کو جو ہے نا وہ اختیار کرے, اور اس مسئلے کو کاروبار کے طور پر جو ہے اختیار نہ کرے. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, یہ دوسرا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے خلق لكم ما في الارض جميعا, جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا, تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے فائدے کے لیے اس نے وہ سب کچھ پیدا کر دیا جو زمین میں ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں جو ہمارے خادے میں ہے اور ہم اس سے کیا کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. سورج کی دھوپ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس طریقے سے چاند کی روشنی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ستاروں سے بھی ہم راستے معلوم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھلوں کے اندر رنگتیں اور ذائقے جو ہے نا ان سے بھرے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے پل اور کیت سورج کی دھوپ سے جو ہے نا پک جاتے ہیں. آسمانوں سے بارشیں برستی ہیں, فائدہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں, یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین میں ہے اور وہ ہمارے فائدے کے نہیں ہے, وہ ہمارے اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, سانپ اور بچھو وغیرہ. تو یہاں فائدے کی چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا کی ہے اس کا تذکرہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جمیعاً اس کو خلق کا مفعول نہ بنایا جائے, بلکہ خلق لکم ما فی الارض, پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے تمام چیزیں زمین میں, اور آگے جمیعاً کا فعل جو ہے نا مقدر مانا جائے, خلق جمیعاً, اور یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے جو بظاہر نافع ہے یا بظاہر جو ہے نا وہ کیا ہے نقصان دہ ہے, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو گئے آسمانوں کے طرف, فسواهن سبع سماوات, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا, بنا دیا سات آسمانوں کو. اب یہاں پر دو قسم کے تذکرے ہیں, تو دونوں میں تدبیق پیدا کرنے کے لیے یہ قول کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا دھوئے کی شکل میں, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل زمین کو پیدا فرمایا چار دنوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آسمان کی تکمیل فرمائی. تو اس طریقے سے دو قسم کے جو آیتیں ہیں اس میں تطبیق ہو جائے گی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, ثم استوى الى السماء, یہ ثم استبعادیہ ہے کہ جو کچھ زمین میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا, اور اسے تو چھوڑیے آسمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پیدا فرمایا. استبعادیہ ہے, سمجھے نا, کہ اس سے بھی بڑی چیز آسمانوں کو بھی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا ہے پیدا کیا. وہ بکل شئ علیم, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر علم رکھتے ہیں, ہر چیز پر علم رکھتے ہیں. قدرت ہو علم نہ ہو تو نہ آسمان بن سکتا ہے اور نہ زمین جو ہے نا وہ بچ سکتی ہے, اور نہ زمین کے اندر انسانوں کے ضروریات جو ہے نا وہ رکھ کے جا سکتے ہیں, بلکہ قدرت کے ساتھ علم ہو تو یہ سب کچھ بنایا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ تیار کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کیا ہے علم رکھتے ہیں. سانپ ہے لیکن معلوم نہیں کہاں پہ ہے, اب آپ کے پاس ہاتھ بھی ہے, طاقت بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, آپ سانپ کو قتل کر سکتے ہو, لیکن جب معلوم نہیں ہے کہ سانپ کہاں ہے تو قتل کر سکو گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے پاس علم ہے کہ ہاں سانپ یہاں بیٹھا ہے, اور پھر آپ کے پاس طاقت ہے, ہاتھ ہے, لاٹھی ہے, تو پھر قتل کرنے میں کیا ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے کہا وہ بالکل شئ علیم. تو یہ دوسرا احسان ہے, دوسرا احسان ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمانوں کے نظام کو نصب فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھایا, اور تمہاری ضرورت کے تمام سامانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر رکھ دیا, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام ضروریات اللہ پاک نے زمین کے اندر ودیات کر رکھی. کیا کیا خزانے زمین کے اندر پڑے ہیں, اور جگہ جگہ لوگ لگے ہوئے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, معدنیات نکالے جا رہے ہیں اور انسان اس کو استعمال کر رہے ہیں. پیٹرول نکالا جاتا ہے, سونا نکالا جاتا ہے, تانبا نکالا جاتا ہے, اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دھاتیں نکالی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے پتھر, اب یہ جو خوشدار کا علاقہ ہے یا ایک پتھر نکلتا ہے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے, اور جہاں جو ہے نا زمین سے پیٹرول نکالنے کے لیے ڈرل کی مشینیں جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے, تو اس سے پہلے وہ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے تب جو ہے نا آگے پھر کام ہوگا، اگر وہ پاؤڈر نہ ڈالا جائے تو کام نہیں ہو سکتا. اور خضدار کے پہاڑ جو ہے نا وہ کتنے قیمتی ہو گئے، لوگ لگے ہوئے پیسے کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے، ٹرک کے ٹرک آ رہے اور یہاں سے پورٹ کے ذریعے سے باہر جا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر الگ فائدے رکھے ہیں. کچھ تک ہماری رسائی ہو گئی ہے، کچھ تک ابھی تک ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے. کچھ معدنیات کو ہم نے زمین سے نکالا ہے، کچھ کو ابھی تک نہیں نکالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہماری ضروریات کے سارے سامانوں کو زمین کے اندر رکھا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کے ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ دوسرا احسان ہے. آگے تیسرا احسان ہے، تیسرا احسان ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کے دادا آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کے اندر ہم نے روح ڈالی، اور پھر ہم نے اس کو زمین کی حکمرانی عطا کر دی. کتنا بڑا احسان ہے. اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، اور فرشتوں کے اوپر ان کے فضیلت کو واضح اور ظاہر کر دیا. یہ تیسرا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا انسانیت کے اوپر. تو اے انسانوں، اللہ کے ان احسانات کے بعد آپ کو اللہ کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے پیدا کردہ مخلوق کی بندگی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اور بے کس محتاج مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا. یہ تیسرا احسان ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین پر اپنا تابعدار مخلوق. خلیفہ کا معنی نائب کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، نائب کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید تو نفی کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے. تو اب اگر آپ خلیفہ کا معنی نائب کے ساتھ کرو گے تو قرآن مجید جس چیز کی نفی کرتا ہے آپ نے تو وہی چیز ثابت کری اللہ کے لیے. اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، وہ تو نائبوں سے پاک ہے. تو خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی تابعدار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر تابعدار مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کے نظام کو سنبھالے. یا خلیفہ یخلف بعضهم بعضا، یعنی یکی بعد دیگری وہ آئیں گے اور بیٹھیں گے زمین کے اوپر، جیسے کہ ہم سے پہلے ہمارے آبا یہاں زمین پر بیٹھے تھے، ان سے پہلے ان کے آبا زمین پر بیٹھے تھے، اس سے پہلے ان کے آبا زمین پر بیٹھے تھے، اور ہمارے بعد ہماری اولادیں جو ہے نا وہ یہاں زمین پر بیٹھے گی. تو یہی معنی ہے خلیفہ کا. یخلف بعضهم بعضا، یعنی بعض بعض کے بعد آئیں گے اور زمین پر بیٹھیں گے، پہلے والے جو ہے چلے جائیں. تو خلیفہ کا یہ معنی ہے. قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، استفسار ہے. فرشتوں نے کہا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا اللہ ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرتے ہو زمین میں، زمین پر، کہ جو زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں زبان سے. ونقدس لک، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے دل سے. زبان سے پاکی کو تسبیح کہتے ہیں، دل سے پاکی کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیس کہتے ہیں. تو یا اللہ ہم تو زبان سے بھی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، دل سے بھی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو آپ روئی زمین پر ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو خون خرابہ کرے گی، فساد برپا کرے گی. فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کو کسی طریقے سے معلوم ہوا تھا کہ انسان کہ جو خمیر ہے، یعنی جن قوتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا ہے وہ تین قوتیں ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت عقلیہ. تو اب ظاہر ہے قوت غضبیہ آدمی کو فساد کی طرف لے جاتی ہے اور قوت شہویہ وہ بھی آدمی کو فساد کی طرف لے جاتی ہے، سمجھے نا؟ قوت غضبیہ جب جاگ جاتی ہے تو آدمی لاٹھی اٹھاتا ہے لوگوں پہ برساتا ہے، اور قوت شہویہ جب جاگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی وہ کراچی کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا بن جاتا ہے، پلاٹوں پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، قوت شہویہ ہے، خواہشات ہیں. اور پھر خاص کر غریبوں کے جو ہے نا جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر یہ فساد ہے. اور کیا چیز ہے؟ تو قوت غضبیہ، قوت شہویہ، یہ وہ قوتیں ہیں جو آدمی کو فساد کی طرف لے جاتی ہیں، اور قوت عقلیہ وہ قوت ہے جو آدمی کو فساد سے روک دیتی ہے. تو اب ایک قوت فساد سے روکنے والی ہے انسان کے اندر، دو قوتیں فساد کی طرف لے جانے والی ہے. تو ظاہر ہے فساد کا پہلو غالب ہے، تو یہ جب دنیا میں آئے گا تو فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو فرشتوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنے فہم کے مطابق یہ بات کہی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قوت شہویہ، قوت غضبیہ جب یہ تابع ہوگی عقل کے، اور عقل تابع قوت عقلیہ کے، اور قوت عقلیہ تابع ہوگی کس کے؟ ایمان اور اسلام کے. تو پھر یہی قوتیں، یہی دو قوتیں پھر یہ کیا کرے گی؟ خیر کما کر انسان کو دے گی، یعنی انسان کی حسنات میں اضافے کا سبب بنے گی. قوت غضبی سے پھر آدمی کیا کرے گا؟ مظلوم کا ساتھ دے گا اور ظالم کے ہاتھ کو روکے گا. قوت غضبی کے ساتھ آدمی میدان جہاد میں جائے گا، اسلام کو عزت دلائے گا. اور قوت شہویہ کی وجہ سے پھر کیا کرے گا؟ وہ غریبوں کے بھوک اور اس طریقے سے ان کے تکلیف کا احساس کرے گا، اور جنت کی طرف جو ہے نا شوق پیدا ہوگا. جنت حاصل کرنے کے لیے وہ پھر جہاں دنیا کے اندر اعمال کرے گا، جہنم سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. تو جب یہ دو قوتیں تابع ہو قوت عقلیہ کی، اور قوت عقلیہ تابع ہو اسلام کی، پھر یہ دو قوتیں حسنات میں اضافے کا سبب بنے گی، اور اس طریقے سے حسنات میں کمی کا سبب نہیں بنے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان قوتوں کے مالک پھر وہ کسی کی عزت کو نہیں لوٹے گا، اور اس طریقے سے ڈکیتیاں اور رازنیاں نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے محافظ ہو جائے گا. جس طریقے سے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، وہی لوگ جو پہلے قاتل تھے، لٹھیرے تھے، پھر وہ کیا بن گئے؟ وہ محافظ بن گئے، وہ محافظ بن گئے. عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ خواہش ہے کہ معیشت بہتر ہو جائے، امن جو ہے نا وہ قائم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ. اور ایک خاتون جو ہے نا وہ بغداد سے چلے گی مکے کے لیے، لا تخافی الا اللہ، صرف اللہ کا خوف ہوگا، باقی کسی انسان کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن آ جائے. تو انہوں نے پوچھا، ان کے تعلق آدھی قبیلے تئی قبیلے سے تھا، تو کہا کہ وہ تئی کے جو ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ کہ زیورات سے لیس خاتون بغداد سے چلے گی اور مکہ آئے گی، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، زیورات سے لیس ہوگی. تو تئی قبیلے کے جو ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، رازن ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محافظ بن گئے ہوں گے، وہ محافظ بن گئے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب یہ قوتیں تابع ہوگی قوت عقلیہ کی، اور قوت عقلیہ تابع ہوگی اسلام کی، تو پھر یہ ان قوتوں کے مالک جو ہے نا وہ محافظ بنیں گے، لوگوں کے خون کی حفاظت کریں گے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، اور پھر جو ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے. اس چیز سے فرشتے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا، سمجھے نا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ سب کچھ دو جو تم نہیں جانتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ ان قوتوں کے اندر کیا فوائد ہیں جو میرے انسان کے اندر رکھے، وہ میں جانتا ہوں، جو خیر انسان کے اندر ہے وہ میں جانتا ہوں اور وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرشتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی تھی، یہ مشورہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعلیمی مشورہ ہے۔ کیا ہے؟ تعلیمی مشورہ ہے۔ اللہ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تعلیمی مشورہ ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ہر اہم مہم کام سے پہلے مشاورت کرے، اور مشاورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو مطلب یہ ہے کہ جو صورت مشورے میں طے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام اسماء بتا دیے، یعنی مسمیات کے اسماء اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے، كلها سارے کے سارے۔ ثم عرضهم، یہ استغراق عرفی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیش کر دیا مسمیات کو، علی الملائکہ فرشتوں کے اوپر، اور یہ جو عرض تھا یہ باعتبار وجود مثالی تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ تمام کے تمام مسمیات کو پہاڑوں سے میدانوں سے اکیڑ کر لا کر سامنے رکھ دیا، یہ عرض باعتبار کس کے تھا؟ وجود مثالی کے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام مسمیات کو کیا کر دیا، پیش کر دیا فرشتوں کے سامنے، اور آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام مسمیات کے اسماء اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے تھے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا، اور علم بھی اجمالی نہیں تفصیلی، کہ یہ فلاں پودا ہے، فلاں نام ہے اس پودے کا، اور یہ صفات ہے اس پودے کے، یہ مزاج ہے اس پودے کے، یہ فوائد ہے اس پودے کے اندر، یہ نقصانات ہیں اس پودے کے اندر۔ اس وقت جتنی دوائیاں ہیں یہ پودوں سے بنتی ہیں، تو ایک پودے کے اندر جو ہے نا ایک خوبی ہوتی ہے، دوسرے پودے کے اندر دوسری خوبی ہوتی ہے، ایک کا مزاج گرم ہوتا ہے دوسرے کے مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بیر گرم ٹھنڈے کو ملایا جاتا ہے تاکہ فائدہ کامل ہو نقصان نہ ہو، سمجھے نا۔ پہلے بیماریاں مفرد ہوتی تھی، اب بیماریاں مرکب ہے، تو قدیم زمانے کے اندر مفرد ایک پودا جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے علاج کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بیماریاں مفرد ہوتی تھی تو مفرد علاج اس زمانے کے اندر کامیاب تھا۔ آج کل چونکہ بیماریاں مرکب ہو گئی ہے، اس لیے مفرد علاج جو ہے نا اس وقت صحیح طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہے، تو اس وجہ سے حکیم بھی بہت ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے نا دوائی جو بناتے ہیں، ہمارے حکیم صاحب ہمارے ہاں تشریف فرمائے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے نا وہ نسخہ بناتے ہیں اور کشتہ بناتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے جو دوائیاں ہیں اس میں بھی کئی چیزیں ملائی جاتی ہیں اور گولیاں بنائی جاتی ہیں اور انجیکشن جو ہے نا وہ تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اب مفرد بیماریاں تقریباً ختم ہو گئی، ساری بیماریاں مرکب ہیں، تو علاج بھی اب مرکب جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام مسمیات کو پیش کیا تھا، اور ان کے اسماء بتائے تھے، اور اس طریقے سے ان کی صفات مزاج فوائد نقصانات سب کچھ بتا دیے تھے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، ان سے کہا کہ ان کے اسماء بتائے اور ان کی جو ہے نا خاصیات بتائے، ان کی صفات بتائے، ان کے مزاج بتائے، فوائد بتائے، نقصانات بتائے، وہ انگوش بدندان کھڑے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انبئونی اخبرونی باسماء هؤلاء، خبر دو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان كنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو انسان سے، اس بات میں سچے ہو پھر نام بتاؤ، اور صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں بتانی ہوگی، صفات، خاصیات، فوائد، نقصانات، سب کچھ جو ہے نا بتانا ہوگا. قالوا سبحانك لا علم لنا، انہوں نے کہا سبحانك، یا اللہ تو پاک ہے، عیب سے پاکی ہے تیری لیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے دیا ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا، اس علم کے سوا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس انبا ہے، کیا ہے؟ انبا ہے، اور علم ہمارے پاس نہیں ہے، بس جن چیزوں کی خبر آپ نے دی ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے، اور جس کی خبر آپ نے نہیں دی اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. تو مناطقہ کا رد ہو گیا. جو یہ کہتے ہیں کہ ارواح مجردہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو جہاں ان کا دل چاہتا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کے لیے، اس لیے ہر چیز سے وہ باخبر ہے، سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو رد ہو گیا کہ فرشتے ارواح مجردہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جس کی آپ نے خبر دی ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رد ہو گیا ان کا. انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، نام، صفات، مزاج، فوائد، نقصانات، سب کچھ بتا دو. تو آدم علیہ السلام کے شرف کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح ظاہر کر دیا فرشتوں کے اوپر علم کے ذریعے سے. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے خبر دی ان کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، یہ استفہام تقریری ہے، یعنی میں نے آپ سے کہا تھا، تحقیق میں نے آپ سے کہا تھا، استفہام تقریری ہے. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جانتا ہوں، تحقیق میں جانتا ہوں زمین آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو، جو ظاہر ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو پوشیدہ ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. دیکھو انسان کے خمیر کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں میں نے رکھی تھی وہ میں ہی جانتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے، یہ علم تو میرے پاس ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو آپ نے ظاہر کیا، وہ سب کچھ جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، آپ کے ظاہری قول کو بھی میں جانتا ہوں اور اس ظاہری قول کے پیچھے آپ کے دلوں کے اندر جو بات تھی میں اس کو بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. اب آدم علیہ السلام کا شرف اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتے ہیں معاملے کے اعتبار سے. پہلے آدم علیہ السلام کا شرف اللہ پاک نے ظاہر فرمایا علم کے ساتھ، اب اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کا شرف جو ہے نا وہ ظاہر فرماتے ہیں کس کے ساتھ؟ معاملے کے ساتھ. حکم دیا اب آدم علیہ اللہ نے فرشتوں کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، شرف واضح ظاہر ہو گیا آدم علیہ السلام کا، وہ علم میں آپ سے اوپر ہے، آپ اس سے نیچے ہو. تو اب حکم آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے طرف، فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار، سجدہ نہیں کیا. ابا نمانا واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، سوار من الکافرین، کانا تھے نہیں، سوار من الکافرین، کافروں میں سے ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے تو کافر نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا. اب یہاں پر فرشتوں کو جو حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا. تو سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بمنزلہ کس کے بنا دیا تھا؟ کعبے کی، قبلہ بنایا اللہ نے، سمت، یعنی آدم کی سمت کے طرف آپ سجدہ کرے. سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو نہیں تھا، لیکن آدم کے سمت کے طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا شرف بھی ظاہر ہوگا، سجدہ اللہ کا ہوگا. اور یہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انحناء مراد ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کیوں کافر ہوا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو دیا تھا، شیطان کو تو حکم نہیں ملا تھا، اور شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حکم نام لیا جاتا ہے بڑے کا، اور مراد سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں. جس طریقے سے اگر کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ میں جو بڑا عالم آپ کے ساتھ ہوگا، تو اب ظاہر ہے میزبان کیا کرے گا، اس کا نام مولانا صاحب آئیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ آئے اور باقی جو آپ کے ساتھی ہے وہ نہ آئے. بڑے کا نام لے کر جو ہے نا پھر سب کو کیا کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے تعمیل حکم کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام تو فرشتوں کا لیا، لیکن چونکہ شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ تھا اس لیے حکم اس کو بھی شامل تھا، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کافروں میں سے ہو گیا. وقل او سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عقل سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے عقل کو لڑایا. تو عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات سے لڑانے کے لیے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، خلقتنی من طین وخلقتنی من نار، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی کے مزاج کے اندر پستی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ کے مزاج کے اندر بلندی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ حکم عقل کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام کو حکم دینا چاہیے تھا کہ میری طرف سجدہ کرے، تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے حکم دیا کہ آدم کی طرف سجدہ کرے. یہ حکم عقل کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں مانتا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ اعزاز ہے آدم علیہ السلام کا، رہو تو اور تیری بیوی جنت کے اندر. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا أَكْلًا رَغَدًا، اور کاؤ جنت سے وافر مقدار میں، حیث شئتما، جہاں تمہارا دل چاہے. ولا تقرب هذه الشجره، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. فتكون من الظالمين، اگر اس درخت کے قریب گئے پلکا لیا تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ جو باغ تھا یہ کہاں پر تھا؟ معتزلہ کہتے ہیں فلسطین کے اندر تھا. قرطبی نے کہا کہ اس سے مراد دار الثواب ہے. اقوال مختلف ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے زمین پر تیار کیا، تو پھر جنت کیسے پہنچا؟ تو یہاں تیار ہو گئے تھے، اور وہ تو یہاں رہتے تھے، تو اوپر کیسے چلے گئے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جنت باغ کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ باغ کہاں پر تھا، کون سا باغ ہے، اس سے قرآن خاموش ہے، ساکت ہے، لہذا ہمیں بھی زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. باغ تھا، یہاں تھا، اوپر تھا، جہاں بھی تھا باغ تھا. وہ آر نعمت موجود تھی، آدم علیہ السلام وہ آرے رہے تھے، اور پھر شیطان کے کا بہکاوا سبب بنا وہاں سے دنیا کی طرف منتقل ہونے کا، زمین کی طرف منتقل ہونے کا، یعنی باغ سے باہر آنے کا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا کہ آدم رہو تو اور تیری بیوی اس باغ کے اندر، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھائے اس باغ سے وافر مقدار میں، ہے سوشیتما جہاں تمہارا دل چاہے، اکلن رغدن، ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن مجید کے اندر بیوی کے لیے لفظ زوجہ بھی مستعمل ہے، لفظ امرأہ بھی مستعمل ہے، اور لفظ صاحبہ بھی مستعمل ہے. عربی اسی زبان ہے. تو لفظ زوجہ بیوی کے لیے یہاں مستعمل ہے، لفظ امرأہ دوسری جگہوں میں مستعمل ہے، اور لفظ صاحبہ بھی مستعمل ہے. تو لفظ امرأہ وہاں مستعمل ہوتا ہے جہاں جسمانی تعلق ہو لیکن ذہنی تعلق نہ ہو. بیوی ہے، جسمانی تعلق ہے، لیکن ذہنی تعلق نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، ایک مومن ہے دوسرا مومن نہیں. تو پھر وہاں بیوی کے لیے کس کا لفظ استعمال ہوگا؟ امرأہ کا. بیوی کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، تو لفظ استعمال ہوگا امرأہ کا. یا بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، تو لفظ استعمال ہوگا کس کا؟ امرأہ کا. اس لیے کہ جسمانی تعلق تو ہے لیکن ذہنی تعلق نہیں. جس طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے لفظ امرأہ مستعمل ہے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا نہیں تھی؟ مسلمان نہیں تھی، اور تو اللہ کے نبی تھے. نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی لفظ امرأہ مستعمل ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. فرعون کی بیوی کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر لفظ امرأہ مستعمل ہے، اس لیے کہ فرعون کی بیوی مسلمان تھی، فرعون کافر تھا. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بھی دونوں مسلمان تھے، تو یہاں زوجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یا جسمانی تعلق بھی تھا، ذہنی تعلق بھی تھا، اس لفظ زوجہ مستعمل ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، حضرت نبی تھے، بیویاں ساری کی ساری جو ہے نا امہات المومنین تھی، مسلمان تھی، جسمانی تعلق ذہنی تعلق دونوں تھا، اس لیے زوجہ کا لفظ مستعمل ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے لیے اس وقت قرآن مجید کے اندر لفظ امرأہ مستعمل ہے جب یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ امرأت عاقر، اور جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پھر اس کی ان کی بیوی کے لیے لفظ زوجہ مستعمل کیا گیا، مستعمل ہے قرآن مجید کے اندر. سمجھے نا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی تعلق کم ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، اور پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد پھر کامل طریقے سے ذہنی تعلق کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے، کامل رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک دونوں جو ہے نا کیا کرے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، پھر دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں. اس لیے وہاں پر بچے سے پہلے ان کی بیوی کے لفظ امرأہ مستعمل ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد زوجہ مستعمل ہے. اور صاحبہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے بیوی کے لیے کہ جہاں نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے سے بیوی کی نفی کی ہے تو لفظ صاحبہ کو استعمال کیا ہے؟ ان لا یکون لی ولد، آگے کیا ہے؟ صاحبہ، ولم یکن لہ صاحبہ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے بیوی کی جب نفی کی ہے تو کس کو استعمال کیا ہے؟ صاحبہ کو. اس لیے کہ نہ یہاں ذہنی تعلق ہے نہ جسمانی تعلق ہے. اور ایک دن آئے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا, ہر ایک کو نفسا نفسی جو ہے نا لگی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ, میدان محشر میں دونوں تعلق ختم ہو جائیں گے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو وہاں کس کو استعمال کیا؟ لفظ صاحبہ کو استعمال کیا, یہ فرق ہے. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا تقرب, قریب نہ جائے, یعنی ممالات کے اندر مبالغہ پیدا کرے, قریب نہ جائے. اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو پھل کے قریب آدمی جاتا ہے, اور درخت کے اندر پھل لگا ہو تو اس میں ایک خاص کشش ہوتا ہے, اور قریب جانے سے رغبت میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر رغبت جب پیدا ہوتی تو آدمی واقع ہو جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں, دیکھنے سے شوق پیدا, شوق سے پیدا طلب, آفت دل آنگے ہے دل آفت جا ہو گیا. دیکھا آنکھوں سے تو شوق پیدا ہوا حاصل کرنے کا, اور جب حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو اس کے بعد دل کے اندر محبت اتر گئی, اور دل کے اندر جب محبت ہو گئی تو دل نے اتر گئی تو دل نے پورے جسم کے نیند کو اور چین اور سکون کو کیا کر دیا, غرق کر دیے. پھر تو شاعر کے, دیکھنے سے شوق پیدا, شوق سے پیدا طلب, آفت دل آنگ ہے اور دل آفت جا ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فاضلهم الشيطان عنها, پسلایا شیطان نے دونوں کو کہاں سے, اس جنت سے. تو پسلنے والے کو خطاکار نہیں کہتے ہیں, گناہگار نہیں کہتے ہیں. آدمی پسل جاتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہتا ہے کہ آپ گناہگار ہو گئے, پسل گئے, پسل جاتا ہے آدمی. پسلایا ان دونوں کو کس نے؟ شیطان نے. وہاں سے فاخرجهما مما كان فيه, نکالا دونوں کو وہاں سے, اس عیش سے جس عیش کے اندر تھے, جنت میں رہ رہے تھے, ہر سہولت ان کے پاس تھی. لیکن شیطان نے کیا کر لیا؟ برغلایا. تو جب تک شیطان نے کیا کہا تھا, وقاسمهما انی لکما من الناصحین, قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور اس درخت کے کھانے سے اللہ نے جو آپ کو منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کو کھا لیا تو ملکوتی صفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی, اور پھر ہمیشہ جنت کے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گی. لیکن اس وقت تک وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد رہا. لیکن انسان ہے, کبھی کبھی ظہول ہو جاتا ہے, تو جب ظہول ہو گیا اللہ کے حکم کا, اس وقت وہ آگے بڑھے اور درخت کا پھل کھائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بے دخل کر دیا. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, یہ ظاہری سزا ہے. ہم نے کہا کہ منتقل ہو جاؤ یہاں سے, اترو اگر اوپر تھے, اور اگر وہ باغ روئی زمین پر تھا تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں. اے بھی تو مثلاً, وہاں بھی لفظ اے بھی تو مستعمل ہے, کہ آپ میدان تھی سے منتقل ہو جائے کس کی طرف؟ شیر کی طرف. تو ظاہری سزا کیا ہے؟ وقل نہ بیتو, ہم نے کہا کہ یہاں سے منتقل ہو جاؤ, یا اوپر جنت سے اتر جاؤ زمین کی طرف, یہ ظاہری سزا ہے. ساری نعمتیں وہاں رہ گئی, اور اس طریقے سے جو وافر حصہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق دیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. بعضکم لبعض عدوون, یہ باطنی سزا ہے. نیچے جاؤ گے تو بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. ماحول کا اثر ہوتا ہے نا, تو ظاہر ہے اوپر تو جنتی ماحول ہے, اس کا اپنا اثر ہے, نیچے تو زمینی ماحول ہے، زمین کا اپنا اثر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یعنی دوسری باطنی سزا یہ ہے کہ آپ کی اولاد باز باز کی کیا ہوگی؟ دشمن ہوگی، زمین پر جو ہے نا ایک دوسرے کی جان لیں گے، عورت پر ایک دوسرے کی جان لیں گے، اور اس طریقے سے گلی کوچے میں شراکت پر ایک دوسرے کی جان لیں گے، بس یہی ہو، یہ چیزیں ہوگی۔ بعض حکم لباد نہ دو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہے نا کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے ہوا اور حسد کی وجہ سے ہوا، بھائی کو بھائی سے جو ہے نا حسد ہو گیا، اس کی بیوی خوبصورت ہے اور میری بیوی بدصورت ہے، اور اسی پر بھائی کو قتل کر دی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین پر رہنا ہے وقت مقرر کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور کام چلانا ہے ایک وقت تک زمین سے، یعنی فائدہ اٹھانا ہے زمین کے نعمتوں سے ایک وقت تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین پر آپ جاؤ گے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت کے لیے آپ نے وہاں رہنا ہے، اور جب تک آپ وہاں رہیں گے تو ظاہر ہے پیٹ آپ کے ساتھ لگا ہے اور جسم آپ کے ساتھ ہے، جسم کی تقاضے ہیں، تو اسے پورا کرنے کے لیے زمین سے نکلنے والی چیزوں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت مقرر تک۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، یہ احسان رابع ہے۔ آدم علیہ السلام نے درخت کا پلکایا، جس درخت کے پلکانے سے منع کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس باغ سے ان کو نکالا اور اترنے کا حکم دیا یا منتقل ہونے کا حکم دیا، منتقل ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کلمات سکھائے، کلمات توبہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، یہ چوتھا بڑا انعام ہے۔ غلطی ہو گئی اور غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوں نہیں چھوڑا، محبت ہے، کلمات سکھائے توبہ کے، اور جب انہوں نے وہ کلمات پڑھے اللہ پاک نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، اور صرف خطا کو معاف نہیں کیا بلکہ توبے کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا اٹھایا کہ نبوت عطا کر دی، یہ چوتھا احسان ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات، حاصل کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزا سے رجوع کر لیا، کس کے طرف؟ مغفرت کے طرف اور رحمت کے طرف۔ توبے کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ الرجوع عن العقوبۃ الى المغفرۃ والرحمۃ، سزا سے رجوع کرنا کس کے طرف؟ مغفرت اور رحمت کے طرف۔ اور توبے کی نسبت جب وہ بندے کی طرف کی جاتی ہے تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے؟ الرجوع من الذنب ومن المعصیۃ الى الطاعۃ، یعنی گناہوں کے راستے سے رجوع کرنا کس کے طرف؟ طاعت کے طرف اور طاعت کے راستوں کی طرف، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب حاکم نے ایک طویل روایت ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کون سے کلمات پڑھے تھے جس کے بعد اللہ پاک نے ان کے توبے کو قبول کیا، تو انہوں نے طویل روایت نقل کی ہے، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا مانگی اور درخواست کی، کیا لا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنے گناہ کے اور خطا کی معافی مانگتا ہوں، آپ ان کے طفیل میرے توبے کو قبول کریں اور میرے خطا کو معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آگے جا کر آپ کے اولاد کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے؟ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس وقت آپ نے مجھے تیار کیا تو اس وقت میری نظر جب آپ کے عرش کے اوپر پڑی تو عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم یہ سمجھ گیا کہ آپ نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش کے اوپر لکھا ہے, میرے اولاد کے اندر یہ ہستی بہت بڑی ہستی ہوگی, پیدا ہوگی. اس لیے ان کے تو پھر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا. یہ ایک روایت ہے. حاکم شیعہ ہے, بہت بڑے عالم ہے, بہت بڑے عالم ہے, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک اپنا رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ جو ہے نا وہ جگہ جگہ ظاہر ہوتا ہے. تو اہل بیت کا تذکرہ جب وہ کرتا ہے تو وہاں بہت عزت و غلو اختیار کرتا ہے. یہ روایت طویل روایت ہے, انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. تو اس روایت کے متن میں بھی, متن پر بھی کلام کیا گیا ہے اور سند کے اوپر بھی کلام کیا گیا ہے, کیونکہ روایت کا جو ظاہری متن ہے یہ بھی نصوص قرآنی کے کچھ خلاف ہے اور سند کے اوپر بھی کلام کیا گیا ہے, سند بھی کمزور ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے وہ یہ کلمات نہیں تھے جو اس روایت کے اندر ہے. ربنا ظلمنا کیا کلمات ہیں؟ یہ کلمات سکھائے تھے. اور قرآن مجید کے سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن بیان کرے. تو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ صراحت کے ساتھ ہے, کون سی سورت ہے؟ سورہ آراف. تو آراف کے اندر اسی کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کلمات سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو وہ یہ کلمات تھے, اور آدم علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے رہے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. فتلقى آدم من ربه کلمات, حاصل کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ, اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رجوع بالرحمت فرمایا. انہ هو التواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَقُلْنَا بِتُو مِنْهَا جَمِيعًا, اور ہم نے کہا کہ اترو یہاں سے سب کے سب. یہ حکم حکیمانہ ہے اور امر تکلیفی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, اب آگے انجام متقین ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جس نے اتباع کر لیا میری ہدایت کا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا آئندہ کے بارے میں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ان کو کسی قسم کا غم ہوگا گزشتہ کے بارے میں. قانون بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ باغ سے منتقل ہو جائے زمین کی طرف یا اوپر سے نیچے اتر جائے زمین کی طرف, اور وہاں ایک نظام آپ کے پاس آئے گا, آپ کے اولادوں کے پاس آئے گا, اور میرا حکم یہ ہے کہ اس نظام کے تحت, جس کو نظام ہدایت کہتے ہیں, اس نظام کے تحت آپ نے اور آپ کے اولادوں نے زندگی گزارنی. تو جو اس نظام کو قبول کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارے گا واپس جنت میں آ جائیں گے, اور جو اس نظام کو قبول نہیں کرے گا, اس نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, تو پھر وہ یا نہیں آ سکتا, پھر وہ کہیں اور جائے گا. قانون بتا دیا اور اس طریقے سے تسلی دے دی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, انجام مورزین ہے, اور جن لوگوں نے انکار کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیات کو جھٹلایا زبان سے, اولئک اصحاب النار, یعنی جن لوگوں نے اعراض کیا دل سے, وکذبوا بآیاتنا, جھٹلایا آیات کو زبان سے, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب یہاں خطاب عام کے بعد اللہ تبارک و تعالی خطاب خاص فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا، خطاب عام تھا، وہاں تو خطاب سب کو تھا، اور اب یہاں خطاب خاص ہے، صرف کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا عبرانی زبان کے اندر، عبداللہ نام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو اس کا نام بھی عبداللہ ہے، یعنی معنی اس کا کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، وہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. تو اس لیے آپ اسرائیل کو برا بلا نہ کہے، ہاں بنی اسرائیل کو کہہ سکتے ہو، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. تو ہمارے لوگ جذبات میں آتے ہیں، اسرائیل کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے. بنی اسرائیل کو مطلب یہ کہ آپ ان پر تنقید کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی خواصتی بیان کی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تنقید کی ہے قرآن مجید کے اندر، خواصتی بیان کی آپ کے سامنے آنے والی. لیکن اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. تو اب یہ خطاب خاص ہے. خطاب خاص پہلے اجمالاً ہے، پھر آگے دوسرے رکو سے خطاب خاص وہ تفصیلاً ہے. خطاب خاص اجمالی کے اندر جو پہلے رکو ہے، اس رکو کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کے تین اصولوں کو بیان کرتے اور تین خامیاں کہے، اصول کہے، ان کو بیان کرتے، اور یہ وہ خامیاں ہیں جو میں نے شروع کے اندر بیان کی تھی. ایک خامی اور ایک اصول یہ تھا کہ یہ لوگ آسمانی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، اور دوسری خامی ان کے اندر یہ تھی، خباثت کہے، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کتمان حق کیا کرتے تھے. اور تیسری خامی، تیسری جو ہے نا، تیسرا اصول وہ ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے آسمانی کتاب پر. تو پھر رکو کے اندر ان کے تین اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی تحریف کلام الہی میں، اور اسی طریقے سے کتمان حق، اور ترک عمل. اور پھر آگے جو دوسرا رکو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آبا و اجداد کی خباستوں کو بیان کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو آپ کے آبا و اجداد کو ملی تھی، آٹھ بڑی نعمتوں کا تذکرہ یکجا فرمایا ہے. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی بندگی اختیار کرتے، لیکن اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لی. اور آپ نے اپنے والدین کی غلطی کو غلطی نہیں کہا، تو ظاہر ہے آپ بھی اس جرم کے اندر ان کے ساتھ کیا ہے؟ برابر کی شریک ہے. اگر باپ غلطی کرے، بیٹا اس کی تردید کرے، تو بیٹا بری ہے، اور اگر بیٹا غلطی کرے باپ تردید کرے تو باپ بری ہے. لیکن اگر بیٹا غلطی کرے باپ تائید کرے، اور اگر باپ غلطی کرے بیٹا تائید کرے، پھر تو جرم میں برابر کیا ہے؟ شریک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنے آبا و اجداد کے جرم میں برابر ان کے ساتھ کیا ہو؟ شریک ہو. اس لیے کہ آپ ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے ہو، بلکہ آپ اس کی کیا کرتے ہو؟ تائید کرتے ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پہلا حکم کیا ہے؟ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، نعمتوں کو جو میں نے آپ کے آبا و اجداد کے اوپر کی تھی، ان نعمتوں کو یاد کرو. تو اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو آٹھ عوامر اور چار نواحی دیے گئے ہیں. کتنے عوامر دیے گئے ہیں؟ آٹھ عوامر اور چار نواحی جو ہے نا وہ یہاں دیے گئے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ پہلا امر ہے. بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ, یہ دوسرا امر ہے. اوفو بِعَهْدِ, عہد مصدر ہے, دونوں جگہ عہد مضاف الی المفعول ہے. تو اب معنی کیا ہوگا؟ اوفو بِعَهْدِ بِعَهْدِكُمْ اِيَّايَا, اوفی بِعَهْدِكُمْ یعنی اوفی بِعَهْدِ اِيَّاكُمْ, پورا کرو تم. بِعَهْدِكُمْ اِيَّايَا, اس عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا پورا کروں گا میں, اس عہد کو جو میں نے آپ کے ساتھ کیا. بِعَهْدِ اِيَّاكُمْ وَإِيَّايَا فَارْهَبُونَ, اور میرے طرف رجوع کرو امر ثالث. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم, امر رابع, ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو میں نے نازل کی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کے جو تمہارے پاس ہے. قرآن مراد ہے, کیونکہ قرآن مجید سابقہ آسمانوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ان بنی اسرائیل کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ آپ قرآن مجید کے اوپر کیا کرے, ایمان لے کر آئے. اس لیے کہ یہ قرآن یہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے, یعنی تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتابوں کے جو تمہارے طرف نازل کیے گئے تھے. وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ, یہ پہلی نہی ہے. وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور آپ سب سے پہلے کافر نہ بنے, قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنے. اس لیے کہ آپ تو اہل کتاب ہو, آپ تو اہل علم ہو, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آخری نبی آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی آخری کتاب ان پر نازل فرمائیں گے. تو آپ کو تو تصدیق کرنی چاہیے تھی, اور آپ کو تو اور لوگوں کو تیار کرنا چاہیے تھا اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کے لیے. تو کہ ایمان لانے کے بجائے اب آپ سب سے پہلے انکاری بن گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, یہ دوسری نہیں ہے. مت لو میری آیات کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑا سا پیسہ, یعنی دنیا کی ساری دولت اللہ تبارک و تعالی کے ایک حکم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمن قلیل ہے, معمولی چیز ہے, مچھر کے پر کے برابر نہیں. لہذا احکام خداوندی کے اندر تحریف کر کے اس کے بدلے میں پیسہ مت لو, احکام خداوندی چھپا کر اس کے بدلے میں پیسہ مت لو, یہی ان کا کام تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے, اور دوسری آیت کے اندر وضاحت ہے کہ پیسہ دیکھ یعنی آیات کو آیات کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ مت لیا کرے. اس سے مراد کیا ہے؟ تحریف کے بدلے میں پیسہ مت لیا کرے, تحریف کے بدلے میں, اور کتمان حق کے بدلے میں پیسہ مت لیا کرے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور یہ اعادہ ہے امر ثالث کا, صرف مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہ نہی ثالث ہے, مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ, نہی رابع ہے, حق مت چھپانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم حق کو اچھی طریقے سے جانتے ہو, حق کو جانتے ہو, جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہو, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, امر خامس, قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, یہ امر سادس ہے, زکات دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, امر سابع ہے, رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو. رکو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا خاصہ ہے, آپ کی نماز کا خاصہ ہے. ان کے پاس جو نماز تھی اس میں رکو نہیں تھا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی گئی اس میں کیا ہے؟ رکو ہے. یعنی دیندار لوگوں لوگ جب دینداری کے کاموں کی طرف چلے تو آپ بھی ساتھ چلا کریں. آزان ہو جائے تو مسجد آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, اور جب میدان جہاد کی طرف قافلے روانہ ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو کر میدان جہاد کی طرف جائیں. اور اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے اگر صحابہ کرام جاتے ہیں تو آپ بھی ساتھ جایا کریں. یعنی خیر کے راستوں میں نکلنے والے ہر قافلے کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو. ورکا عمر رہا کہ اسی سے مراد نماز نہیں ہے, سب مراد ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ یہود تھے, تو ان کے برادری کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے, یہود نے ان سے کہا کہ آپ جس دین کے اوپر رہے یہ دین بالکل برحق دین ہے اور آپ اسی دین کے اوپر رہے, اس دین کے حق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جب یہ دین برحق ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے, پھر آپ اس دین کو کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ تو اکثر بڑے چھوٹوں سے کیا کہتے ہیں, بیٹا آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں, میں جانتا ہوں کہ یہ دین برحق ہے لیکن میں جو شامل نہیں ہوتا, حق قبول نہیں کرتا, کچھ مصلحاتیں ہیں. اور مصلحاتیں کیا تھی؟ نذرانے, شکرانے, اور اس طریقے سے برادری کے اندر معزز ہونے کا جو کیا ہے ڈگری ہے یہ نہیں رہے گی میرے پاس, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو آیت ان کے بارے میں نازل ہو گئی, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. لوگوں کو حکم دیتے ہو بلائی کے اور اپنے آپ کو بلا دیا, بلا بیٹھے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو, علم رکھتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہے, قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور یہ حق سچ کتاب ہے. افلا تعقلون, کیا اپنے اس فعل کے تباہ کاری کو نہیں جانتے ہو؟ دوسروں کو بلائی کا حکم دینا, خود نیکی نہ کرنا, اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر زجر ہے واعظ بے عمل کے لیے کہ واعظ بے عمل نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے عمل واعظ نہ کرے. واعظ بے عمل نہیں ہونا چاہیے, واعظ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نصیحت سے پہلے نصیحت کے اوپر عمل کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے عمل جو ہے نا واعظ نہ کرے. بے عمل بھی واعظ کر سکتا ہے. حس الواعظ علی تزکیت النفس والاقبال علیہا بالتکمیل لیقوم فیقیم. قاضی بزاوی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر واعظ کو حکم دیا ہے اور اس کو جگایا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کرے تمام کے تمام خطاؤں سے اور ان تمام خصلتوں سے, خامیوں سے جو انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری خوبیاں جو انسان کو اوپر لے جاتی ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر لے کر آئے, اور خود صراط مستقیم سے کڑے نہ ہو, خود صراط مستقیم کے اوپر آ جائے پہلے, پھر لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دے, تو آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. آپ نیچے کڑے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہو, تو ظاہر ہے جس کو آپ دعوت دیتے ہو سب سے پہلے وہ کہے گا کہ آپ خود کیوں نہیں آتے ہو, پہلے آپ خود آ جائیں پھر ہمیں دعوت دیں. یا حجر الصاب متا تحد الحدید ولا تحد الا ان ذلک لا تنفع. باٹ کے پتھر کب تک دوسروں کو گساتے رہو گے, خود تیرے اوپر تیرے بیان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے بیان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کا اثر آپ پر نہیں ہے. قصیدہ بردہ کا شارح ہے، اس نے واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک خطیب صاحب آتے تھے اور بیان کرتے تھے، اور اس کے بیان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدمی مر جاتا تھا. ایک بیوہ خاتون تھی، اس کے پاس ایک اس کا ایک بیٹا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کر دیا کہ خطیب صاحب آنے والے ہیں، اور ہمیشہ ان کے بیان کے دوران ایک آدمی مر جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ خطیب صاحب کے بیان کا آپ پر اثر ہو اور آپ مر جائے، اس لیے آپ بیان میں نہ جائیں. اور انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے روکتے ہیں تو اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی. تو اس لڑکے نے تجسس شروع کر دیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ خطیب صاحب کب آئیں گے. لوگوں نے بتانا شروع کر دیا، بتایا کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے. خطیب صاحب آئے، مجمع لگا، اور خطیب صاحب جو ہے نا جب اس کی خطابت نے رنگ پکڑ لیا تو بچے پہ اثر ہو گیا، اور وہ بے ہوش ہو گیا اور مر گیا. بیان کے بعد لوگوں نے اس کے جنازے کو اٹھایا، ماں کے گھر پہنچایا، اور اس وقت ماں نے جو رونا دھونا تھا وہ تو کر لیا، لیکن بعد میں لوگوں سے کہا کہ آئندہ سال جب خطیب کے آنے کی تاریخ قریب آ جائے مجھے بتانا پہلے سے. لوگوں نے ٹھیک، خطیب صاحب جس راستے سے آتے تھے وہ راستہ معلوم تھا. وہ خاتون نکلی راستے کے کنارے بیٹھ گئی، خطیب صاحب کی سواری جب وہاں پہنچی تو وہ کڑی ہو گئی اور خطیب صاحب کی سواری کی لگام کو پکڑا، اور اس نے یہ قصیدہ پڑھا. یا حجر الصاب متا تحد الحدید ولا تحد الا ان ذلك لا تنفع، باٹ کے پتھر کب تک دوسروں کو گساتے رہو گے، اور ہر سال آپ کے بیان میں ایک ایک آدمی جو ہے مرتا جائے گا، خود تیرے بیان کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ ایسے بیانات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیان تو وہ ہو کہ جس کا آپ پر اثر ہو. اور یہ قصیدہ جو ہے نا وہ پڑھتی چلی گئی، خطیب صاحب کے اوپر ایسا اثر ہو گیا کہ وہ سواری سے نیچے گر کے مر گئے. درد دل جس کلام کے اندر شامل ہوتا ہے نا تو وہ اثر کرتا ہے. اس لیے بیان سے پہلے درد پیدا کرو اپنے دل کے اندر امت کے لیے اور مجمع کے لیے، اور پھر اس کے بعد بیان کرے، پھر دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واستعین بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. بنی اسرائیل کے تین اصول کو بیان کیا، اور اب یہاں ایمان والوں کی تین خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. ان کے تین اصول کیا تھے؟ تحریف فی کتاب اللہ، کتمان حق اور ترک عمل. اور ایمان والوں کے تین اصول کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یہ عوامر کے اندر سب چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، یہ آٹھ عوامر ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو آپ اللہ تبارک و تعالی کے مدد کو حاصل کرے اور اپنے ساتھ لے لے. کس کے ساتھ؟ نمازوں کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کرے. اور صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، امر ثانی کیا ہے؟ صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ امر اول صبر، امر ثانی کیا ہے؟ نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ضمیر واحد کا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر واحد کا جمع کی طرف راجی ہوتا ہے، کبھی ضمیر واحد کا واحد کی طرف راجی ہوتا ہے، کبھی ضمیر واحد کا تثنیہ کی طرف راجی ہوتا ہے. یہ سب کلام واقع کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہاں ضمیر واحد کا ہے، لیکن راجی کس کی طرف ہے؟ تثنیہ کی طرف ہے. یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے، صبر اور نماز، صبر اور نماز، یہ دونوں کیا ہے؟ ثقیل ہے، باری ہے. الا علی الخاشعین، بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے. جن کے پاس اطاعت خداوندی ہوتی ہیں ان کے لیے مشکل نہیں. تو صبر تو نماز سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا، خصوصا بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جد و فضل کرنے سے، اور اپنے گھرانے کو کنٹرول کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. لیکن جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ کی اطاعت دل کے اندر ہو، تو پھر نظر مصیبت پر نہیں ہوتی ہے. کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اس ذات کے اوپر ہوتی ہے جس کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے. اور پھر صبر کرنا آسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اندر میرے لیے خیر ہے. اور ایک خیر تو یہ ہے کہ جب میں صبر اختیار کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے وہ اجر ثواب عطا فرمائیں گے جو میرے سوچ میں بھی نہیں. اور اگر نابالغ ہے تو میرے لیے شفاعت کرے گا. تو اس طریقے سے صبر کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. نماز مومن کے معراج ہے. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہوتی ہے، اور سب سے پہلے سوال قبر کے اندر نماز کے بارے میں ہو. تو اس طریقے سے نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے رکوع میں جانے کا، اللہ کے سامنے سجدے میں جانے کا. یعنی کمال کے ساتھ اللہ کے سامنے بندگی اختیار کرنا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو اس طریقے سے پھر نماز کی طرف شوق پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی اور بے چینی پیدا ہوگی. تو اب ایمان والوں کے اوپر خاشعین کے لیے اور فرمانبرداروں کے لیے نماز پڑھنا پھر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. الذین یظنون، اب خاشعین کی صفت بیان کرتے ہیں. خاشعین وہ لوگ ہیں، یظنون انہم ملاقو ربہم، یظنون یا یقین کے معنی میں، ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، ترغیب ہے کہ ان قریب ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہونے والی ہے. اور صبر اور نماز کا جو ثمرا فائدہ ہے پھر وہاں ہمیں ملے گا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ ترغیب ہے، اگر ہم نے صبر کے اندر کمی کوتاہی کی، نمازوں کے اندر ہم نے اگر کمی کوتاہی کی، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لٹائے جائیں گے. وہاں پوچھ گچھ ہو. پہلے جملے کے اندر ترغیب ہے، دوسرے جملے کے اندر کیا ہے؟ ترغیب ہے. ترغیب سے شوق پیدا ہوتا ہے، سمجھے نا. اور ترہیب جو ہے نا وہ آدمی کو کیا کرتا ہے، یعنی آدمی سے حکم منواتا ہے کہ آپ یہ کام کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی پیشی ہوگی. نمازوں میں کمی ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ اور اگر صبر میں کمی کو ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ وہاں تو پھر شرمندگی کی سوا، رسوائی کی سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے پانچ انواع بیان کرتے ہیں، اور پہلی نوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی آٹھ نعمات کو بیان کرتے ہیں، اور دو نقمتوں کو، نقمت سزا، دو سزاؤں کو بیان کرتے ہیں. سمجھے نا. اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے آبا و اجداد کے اوپر کی تھی، لیکن آپ کے آبا و اجداد نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، ناشکری کی تھی، وہ مجرم ہو گئے تھے، اور آپ بھی ان کے ساتھ جرم میں شریک ہو، اس لیے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے. اب یہ تفصیل ہے، یہ اسرائیلی پروگرام ہے بنی اسرائیل کے لیے جو پہلے رکوع سے شروع ہوا، اور پہلے رکوع کے اندر اجمال ہے، دوسرے رکوع کے اندر اس کی تفصیل ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ان کے خباستوں کو اور قباحتوں کو بیان کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، احسانات کو جو میں نے تم پر کی تھی، تمہارے آبا و اجداد پر کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، بے شک میں نے تمہیں کیا دی تھی؟ فضیلت دی تھی، عال العالمین، اس زمانے کے لوگوں پر. الف لام آدی ہے، الف لام کیا ہے؟ آدی، یعنی اس زمانے میں جو لوگ تھے، جتنی اقوام آباد تھی انہائے عالم کے اندر، سب پر میں نے آپ کو فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیدی چڑانے کے لیے چار راستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان چار راستوں کو مسدود کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسدود کرتے ہیں. اور یہاں پر نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر عموم کا معنی مراد ہے، اور اس کے لیے ایک قانون جو ہے نا آپ ذہن میں رکھے کہ نکرہ عموم کا فائدہ کب دیتا ہے. تو نکرہ عموم کا فائدہ تب دیتا ہے کہ جب یہ نفی کے بعد واقع ہو، جیسے کہ یہاں پر نفی کے بعد واقع ہے. لا تجزی نفس عن نفس، بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی بھی نفس کسی نفس سے. یہاں نکرہ نفی کے بعد واقع ہے، اور نکرہ جب نفی کے بعد واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نکرہ جب نہی کے بعد واقع ہو تو اس وقت بھی نکر عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تشرکو باللہ شیئا، شیئا نکرہ ہے، اور یا نہی کے بعد واقع ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو، نہ عباد صالحین کو، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو، نہ ستاروں کو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. کیونکہ یہاں نکرہ کس کے بعد واقع ہے؟ نہی کے بعد واقع ہے. نکرہ جب نہی کے بعد واقع ہوتا ہے تو پھر یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس طریقے سے نکرہ جب استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. هل من خالق غیر اللہ، استفہام کے بعد واقع ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا، کوئی خالق نہیں. استفہام کے بعد واقع ہے تو یہاں نکرہ کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. اور اس طریقے سے نکرہ جب شرط کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، شرط کے بعد واقع ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آئے تم پر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی تکلیف، تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی اور ہٹانے والا نہیں، شرط کے بعد واقع ہے. تو نکرہ نفی کے بعد واقع ہو عموم کا فائدہ دیتا ہے، نہی کے بعد واقع ہو عموم کا فائدہ دیتا ہے، استفہام کے بعد واقع ہو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شرط کے بعد واقع ہو تو کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں نفی کے بعد واقع ہے تو عموم کا فائدہ دے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بدلہ نہیں دے سکے گا. واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن میں کوئی بھی نفس کسی نفس سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لے سکے گا. ولا یقبل منها شفاعت، اور وہاں کسی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. سمجھے نا، اس لیے کہ شفاعت قبول کی جائے گی ان کے لیے جن کے لیے اجازت ملے گی. تو جو آدمی کفر کے ساتھ یہاں سے جائے گا ان کے لیے تو وہاں کوئی جو ہے اجازت نہیں ملے گی شفاعت کی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ وہاں کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، دیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ وہاں کوئی زبردستی کر سکے گا شفاعت قہریہ. یہ تو آپ کے محلے کی گلی نمبر 13 نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائے اور فوراً جو ہے نا محلے کے لوگوں کو آوازیں دے اور لوگوں کے سر پڑنا شروع کر دے. تو اللہ کی عدالت ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں کوئی شفاعت قہریہ نہیں کر سکے گا، وہاں کوئی زور زبردستی نہیں کر سکے گا کہ نہیں میں تو اس کو لے جانا چاہتا ہوں جنت، اگر آپ روک سکتے ہو تو روکو. یا تو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، دس آدمیوں کو دیکھتے پھر اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا. تو قیدی چڑانے کے چار طریقے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن چاروں طریقوں کی نفی کی ہے، چاروں طریقوں کی نفی کی ہے کہ دنیا کے اندر آپ اپنے قیدی کو چڑا سکتے ہو جیل سے، اور دنیا کے جو ہے نا قید خانوں سے آپ چڑا سکتے ہو، ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بدلہ دے دے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بدلہ دے دے، یا یہ ہے کہ کوئی تکڑی سفارش لے کر آئے، یا کوئی معاوضہ دے دے، اور یا یہ ہے کہ زبردستی جو ہے نا گاڑا آپ کے پاس تنظیم ہے، جیل کا دروازہ توڑ دیا، دیوار توڑ دیا، قدیوں کو لے کر آئے. لیکن وہاں پر ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں چلے گی، لہذا اس دن کے تباہی سے بچو، اس دن کے رسوائی سے بچو، اور کامیابی کا سامان اور کامیابی کے جو اسباب چیزیں ہیں وہ یہاں سے ساتھ لے کر جاؤ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے کہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی پانچ انواع بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کی، اور پہلے نوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی آٹھ نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، اور دو نعمتوں کو جو اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کے آبا اجداد کے اوپر کی تھی، اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پہلے انعام یاد کرو، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، کس سے نجات دی؟ آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے آپ کو ناکارا عذاب. اور یہ فرعون جو تھا یہ ولید بن مصعب بن ریان تھا، 400 سال اس نے عمر پائی تھی، بڑا بدماش تھا. تمہیں ناکارا عذاب جو ہے نا وہ دیتا تھا. اب آگے اس ناکارا عذاب کا بیان ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ بیان ما قبل ہے. یسومونکم سوء العذاب کا بیان ہے. یذبحون ابناءکم، کہ آپ کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا، ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، کیونکہ نجومیوں نے ان کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں کے اندر ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کرتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ چھوڑتے تھے، ایک عذاب تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم بلاء عظیم من ربکم، یہ عظیم بلاء کی صفت ہے، اور اس میں آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ دوسرا انعام ہے. یاد رکھو جب فرعون نے آپ کے آبا و اجداد کا تعاقب کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے تھے، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے تھا، اور بحر قلزم کے کنارے پہنچے، آگے دریا ہے پیچھے دشمن ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سامان نجات کو پیدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے لاٹھی سمندر کے اوپر چلائی اور بارہ راستے بن گئے، دونوں طرف پانی بالکل ایسا منجمد ہو گئے جیسے برف، اور یہ بارہ قبائل تھے، ہر قبیلے کا الگ راستہ تھا، درمیان کے اندر روشندان لگے ہوئے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اور آرام کے ساتھ سمندر کے حدود کو پار کر گئے. اور جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے پیچھے سمندر کے اندر اتر گئے، ان راستوں میں اتر گئے، اور داخل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے ہو گئے، جب پورا لشکر داخل ہو گیا سمندر کے پیٹ میں، اللہ پاک نے منجمد پانی کو مائع کر دیا اور پانی مل گیا، اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. فرعون بھی غرق ہو گیا، آل فرعون بھی غرق ہو گیا. پھر ان کی اطمینان قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ باقی جو فرعونی ہے ان کو تو غرق رکھے، اور فرعون کو واپس جو ہے نا ڈال دے کنارے کے اوپر. فرعون واپس آ گیا، تا تاکہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ فرعون مر چکا ہے، اطمینان قلبی کے لیے. اس کی لاش کو سمندر نے پھینک دیا، وہ کنارے آ گیا، اور اس کو نشان عبرت بھی بنانا تھا قیامت تک کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، جو تمہارے آبا و اجداد کے اوپر میں نے کیا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو میری اس نعمت کو جب ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دیا تھا، جدا کر دیا تھا دریا کو سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات تھی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آلِ فِرْعَوْنَ کو غرق کر دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون بچ گیا تھا، فرعون بھی غرق ہوا تھا، کیونکہ دوسری جگہ صراحت ہے کہ ہم نے فرعون کو بھی غرق کیا اور فرعون کے ساتھیوں کو بھی ہم نے کیا کیا، غرق کیا. لیکن یہاں پر جو آیا ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی آل فرعون کو تو ہم نے غرق رکھا، فرعون کو واپس ڈال دیا، یہ مطلب ہے، تاکہ اطمینان قلبی ہو جائے. اور باقی فرعونیوں کی لاشیں جو ہے نا وہ کنارے نہیں آئی، وہ غرق ہو گئی اور پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ کہاں چلی گئی، مچھلیوں نے کھا لیا. وانتم تنظرون، اور تم جو ہے نا اپنے منظر، اپنے آنکھوں سے یہ منظر، یعنی یہ نجات، اپنی نجات اور فرعون کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اتنی بڑی نعمت میں نے تمہارے آبا و اجداد کے اوپر کی تھی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں. یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، 40 رات جو ہے نا آپ کیا کریں گے، چلنا کاٹیں گے تو ہم آپ کو آسمانی کتاب دیں گے، تورات دیں گے، اور دوسری جگہ 30 کا ذکر آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں تفصیل ہے، یعنی 30 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد تورات کا نزول شروع ہوا، تورات کا نزول شروع ہوا، اور 10 دن کے اندر پہ تورات کا نزول جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا. تو ٹوٹل کتنے دن لگ گئے؟ 40 دن لگ گئے. نزول شروع ہوا تھا 30 دن کے بعد، اور پھر نزول کتنے دن میں ہوا تھا؟ 40 دن کے اندر. تو اس طریقے سے 40 دن کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور جب میں قوم کو لے کر، قوم کے سرداروں کو لے کر تورات لینے کے لیے گیا، پیچھے تم نے گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تم نے معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کس کو؟ گائے کے بچڑے کو. من بعده، یعنی بعد ازہابہ الی التور، موسیٰ علیہ السلام کے تور کی طرف جانے کے بعد پیچھے آپ نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم کیا تھے؟ ظالم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد ہم نے آپ کے اس جرم کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ بھی نام ہے. ثم عفونا، یہاں پر بھی ثم استبعادیہ ہے، یعنی اس سے بھی بہت بڑا کام یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی ہم نے کیا کر لیا؟ تمہارے جرم کو معاف کر لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ایسے کیوں کیا؟ تاکہ آپ اللہ کے احسان مانو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، آتفی تفسیری ہے، یہ چوتھا انعام ہے. جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ کتاب جو فیصلہ کن کتاب ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان. لعلکم تہتدون، یہ حکمت ایتا ہے. ہم نے کتاب کیوں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ لعلکم تہتدون، تاکہ آپ ہدایت پاؤ اور اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انعام خامس، پانچواں انعام. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، بچڑے کو معبود اور الہ بنایا، یہ بیان مرض ہے. فتوبوا الی بارئکم، یہ علاج مرض ہے، لہذا رجوع کرو اللہ کی طرف. فاقتلوا انفسکم، اور قتل کر ڈالو اپنے آپ کو. کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ہتھیار اٹھائے اور ان کو قتل کرے. جب انہوں نے ہتھیار اٹھائے قتل کے ارادے سے، تو ابھی قتل نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبے کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ چھوٹی سی قوم تو تھی، عبادت کرنے والوں کو قتل کرتے تو اور کم ہو جاتی یہ قوم. وقت ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے ہاں. فتاب علیکم انہ التواب الرحیم، یہ ثمر توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر رجوع رحمت فرمایا، آپ کے خطا کو معاف فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے کوئی طور. اللہ پاک نے جب وعدہ فرمایا کہ آپ کوئی طور آ جائیں اور آپ کو کتاب دی جائے گی، موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 سرداروں کو لے کر جو ہے نا کوئی طور پہنچے. وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم تو آپ کے بات کی وجہ سے نہیں مانیں گے، کیا آپ اللہ کے نبی ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آ کر جب تک ہم سے نہ کہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اور یہ میری کتاب، تب ہم مانیں گے. ویسے ہم نہیں مانیں گے آپ کی باتوں کی وجہ سے. وہاں جب جا کر یہ بات کہی تو اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات کی وجہ سے، آپ کے دعوے کی وجہ سے. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو علانیتن نہ دیکھے، کھل کر اللہ ہمارے سامنے نہ آئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس لیے کہ یہ بےہودہ سوال تھا، یہ کیا تھا؟ بےہودہ سوال تھا، اور آداب خدا مندی کو پامال کیے گئے سوال کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل جو کہ کلک کی تھی اس نے پکڑ لیا ان کو. فاخذتکم الصاعقہ، کلک نے تمہیں پکڑ لیا. وانتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے بجلی کے آنے کو دیکھ رہے تھے جب تمہارے اوپر بجلی آ رہی تھی اور گر رہی تھی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ سارے کے سارے مر گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ میں واپس جاؤں گا اور یہ سردار تو سارے مر گئے ہیں، تو قوم کیا کہے گی اور میں کیا جواب دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زندہ کر لیا. لعلکم تشکرون، حکمت باز، اللہ نے دوبارہ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ آپ اللہ کے اس نعمت کا شکر ادا کرے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور میدان فی کے اندر جب آپ کے نافرمانی کی وجہ سے یا سستی کاہلی کی وجہ سے اللہ نے منتقل کر دیا میدان فی کی طرف، رہو یہاں پہ، تو وہاں گرمی بہت زیادہ تھی. انہوں نے سب سے پہلے گرمی کی شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بہت سخت گرمی ہے، ہمارے پاس تو کوئی چھت نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے بادلوں کی چھت ان کے سروں کے اوپر کھینچی. 40 سال سے وہاں رہ رہے تھے اور بادلی بادل، تو اب ظاہر ہے بادل میں جو مزہ ہے وہ تو چھت میں بھی نہیں ہے. کھلا میدان ہو، اوپر بادل ہو، دھوپ نہ ہو، کتنا مزیدار ہوتا ہے، خود بخود آدمی کے اندر مستی پیدا ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو آپ کے آبا اجداد کو ملا تھا. وَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ ساتواں انعام ہے، اور ہم نے آپ کے اوپر بادلوں کو میدان تھی کے اندر سایبان بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، دنیا منڈیوں میں جاتی تھی روزی کمانے کے لیے، اور تم میدان تھی کے اندر بیٹھے تھے اور گپے لگا رہے تھے اور آپ کو جو ہے نا سب کچھ فری کے اندر مل رہا تھا. زمان پارک بنا دیا اس کو، میدان تھی سب کچھ فری میں مل رہا تھا، محنت مزدوری ختم ہو گئی. من اور سلوا, بٹھیر, بنے ہوئے بٹھیر اور سلوا. من اور سلوا, سلوا یہ شید جیسا جو ہے نا گون ہوتا تھا, بالکل شید کی طرح. تو ظاہر ہے جب آدمی گوشت کھاتا ہے اوپر سے میٹھک آتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے وہ ہضم ہوتا ہے. تو بٹھیر بھی ملتے تھے اور شہد بھی ملتا تھا فری کے اندر بغیر محنت مزدوری کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ یعنی کلو من طیبات مَا رَزَقْنَاكُمْ, یعنی وَقُلْنَا لَهُمْ کلو من طیبات مَا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے ان سے کہا کہ جو پاکیزہ رزق میں نے آپ کو دی ہے اس کو کھاتے رہو. وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, نہ نقصان کیا ان لوگوں نے ہمارا بلکہ اپنا نقصان کیا. کیا نقصان کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, انہوں نے کہا کہ جب سے میدان کے اندر آ گئے ہیں مسلسل جو ہے نا بٹیر ہے, گوشت ہے اور شہد ہے, کب تک ہم ایک غذا کھاتے رہیں گے؟ ڈش کو تبدیل کرنا چاہیے. اور زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہ چیزیں ہمیں جو ہے نا ملنی چاہیے, ہم تو اس کی عادی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا. اب یہ دو نعمتوں کا جو میں نے کہا تھا کہ بیان ہوگا, اب یہ پہلی نعمت ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ جو میدان تی کے جو ہے نا قریب تھی, فَقُلُوا مِنْهَا, اور یہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کا شہر تھا, فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, کھاؤ اس شہر کے اندر جا کر وافر مقدار میں جہاں تمہارا دل چاہے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن دو آداب ملحوظ نظر رکھنے ہوں گے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے. اور وہ دو آداب کیا ہے؟ ایک ادب فعلی ہے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ دروازے سے, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, صحیح, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, اور یہ آداب قولی ہے. اور زبان سے لفظ حِطَّةٌ جو ہے نہ پڑا کرے, حِطَّةٌ توبہ ہے, توبہ ہے یا اللہ, یا یہ ہے کہ مسألتنا حطتنا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خطا کو کیا کرے؟ معاف کرے, ہماری گناہ کو معاف کرے. تو یہ حطتن کا لفظ پڑھتے چلو, پڑھتے رہو, اور عاجزی جو ہے نا اختیار کرو. تو ایک ہے آداب فعلی اور دوسرا ہے آداب قولی. آداب فعلی کو اپناتے رہو اور آداب قولی کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا اپناؤ اور شیر کے اندر داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطا کو معاف کر دیں گے, وسنزید المحسنین, نیکوکاروں کو ہم بہت جو ہے نا بڑا چڑھا کر اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, یہ پہلی آیت کا تتمہ ہے, قولا غیر الذی قیل لهم, قول جو خلاف تھا اس کلمے کی جو کلمہ ان کو دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے. اور حنتتن کی جگہ انہوں نے کیا کہا؟ حنتتن, گندم چاہیے. قیل لهم یعنی جو کلمہ ان سے کہا گیا تھا اس کلمے کا خلاف کلمہ جو ہے نا وہ پڑھنے لگے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, یہ انجامی تبدیلی ہے, پس ہم نے نازل کیا ان ظالموں کے اوپر آفت آسمان سے, فرعون کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی. اور فرعون کی بیماری اس زمانے سے جو ہے نا اتری ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کیا, لیکن اس کے جراثیم زمین پر جو ہے نا وہ پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی علاقے کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی مقدار میں, تو اس جراثیم کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اس علاقے کے اندر, اور وہاں پر جو ہے نا وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اور وہ جراثیم مختلف شکلوں میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی تیسری شکل میں. تو ان کی وجہ سے یہ جراثیم اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جب انہوں نے کیا کر لیا، اللہ کا دیا ہوا سبق تبدیل کیا اور اس کی جگہ پر اپنی خواہشات سے بنایا ہوا سبق لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ سزا دی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو اتار دی اور نازل کر دی اور ڈال دی. بما کانوا یفسقون، یعنی سبب عذاب کیا تھا، حکم عدولی تھی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہ آٹھواں انعام ہے. اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے لیے پانی کو، میدان تیک کے اندر تھے، پانی کی کمی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، قوم کے لیے پانی کو مانگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے اور اس سے بارہ چشمے جو ہے نا پھوٹ پڑے. ہر قبیلے کے الگ چشمہ، کیونکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو برداشت نہیں کر رہا تھا، بغض حسد کینا ان میں بہت زیادہ تھا، راستے بھی بارہ اور چشمے بھی بارہ ہو گئے. فن فجرت منہ اثنتا عشرت عینن قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنا گاٹ، یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ ہمارا گاٹ ہے. اس قبیلے کے لوگ اس گاٹ پہ جاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْنَا كُلُوا وَشْرَبُوا، یعنی وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ پیو اللہ تبارک و تعالی کے رزق سے، وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اعتدال سے مت نکلو، یعنی روئے زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، اعتدال سے مت لگو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یہ پہلی آیت کا تتمہ ہے اور یہ نقمت ثانیہ ہے، دوسری سزا. لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ڈش کے اوپر، الا تو آمن واحد، فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، آپ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ہمارے لیے درخواست دیجیے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ پیدا کرے ہمارے لیے ایسی چیزیں، تنبت الارض من، تنبت الارض جو زمین اگا کرتی ہے، من بقلها ساگ و قصہ آئے ہا ککڑی و فومی ہا گیہوں و عدسی ہا مسور و بسلے ہا پیاز، یہ چیزیں مانگ لی. قالا تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا، تبدیل کرتے ہو بنے ہوئے بٹیر کو کس کے ساتھ، ساگ اور دال کے ساتھ، اعلیٰ ادنا کے ساتھ تبدیل کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلیٰ کا انتظام کیا ہے اور تم اعلیٰ چھوڑ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، ادنا مانگ رہے ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تنبیہ تھی، کیا کر رہے ہو تم. قال تستبدلون الذی ہوا ادنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو گٹیا ہے، بالذی اس کے ساتھ، وہ خیر جو بہتر ہے، اے بے تو مصرن، چلو ٹھیک ہے آپ کی درخواست ہے، اترو اس شہر کے اندر، چلے جو منتقل ہو جاؤ اس شہر کی طرف. یہاں دیکھو اے بیتو کا معنی کیا، منتقل ہونا، منتقل ہو جاؤ میدان تیس سے کس کی طرف، مصرن شہر کی طرف جو میدان تیس کے مضافات میں تھا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو چیزیں تم مانگتے ہو یہ ساری چیزیں آپ کو شہر کے اندر ملے گی. یہ اجابت جو ہے نا مطالبہ ہے، درخواست قبول ہو گئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور جم گئی اللہ کے طرف سے ان کے اوپر ذلت اور پستی. یہ انجام دنیاوی ہے، کہ ساری دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کے اندر اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا بنی اسرائیل. ساری دنیا کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک بھی یہودی زندہ ہوگا تو امن قائم نہیں ہو سکتا. سمندر کے تہہ میں اگر دو مچھلیاں لڑی ہیں تو سمجھو کہ اس کے پیچھے بھی یہودی سازش ہوگی. اور اس سے پہلے اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی ہیں. یعنی دنیا کفر بھی ان سے اس قدر نفرت کرتی اور ان کو ذلیل سمجھتی ہے اور حقیر سمجھتی ہے, نفرت کرتی. اور آخر میں پھر نصارہ اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور ان کو قتل کریں گے, ختم کریں گے. اور ان کو ختم کرنے کے بعد پھر نصارہ کہیں گے کہ صلیب کی برکت سے جو ہے نا ہم نے جنگ جیتی ہے. مسلمان کہیں گے کہ نہیں, اللہ کی مدد سے. پھر مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان جو ہے نا جنگ ہو جائے گی, وقتی شکست ہو جائے گی مسلمانوں کو. لیکن پھر مسلمان حرم میں آئیں گے, مہدی کا انتظار کریں گے, امام مہدی آئیں گے اور ان کے کمان میں پھر مسلمان عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور پھر عیسائیوں کو شکست فاش دیں گے, سارے عیسائیوں کو قتل کریں گے. جس طریقے سے پہلے پتھر چٹان درخت آوازیں دے رہا تھا مسلمانوں کو عیسائیوں کو کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے, آ جاؤ قتل کرو, تو اسی طریقے سے پھر یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو آواز دے گی کہ یہاں ایک عیسائی چھپا ہوا ہے, آ جاؤ اس کو قتل کرو. سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے اور پھر دنیا کے اندر صرف مسلمان رہیں گے, کوئی نہیں ہو, کوئی اور نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے چاب دی ان کے اوپر ذلت کو اور پستی کو, رسوائی مقدر بن گئی. نام ان کا بالکل گالی بن چکا ہے. صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں, غیر مسلموں کے ہاں بھی اللہ پاک نے ایسی ذلت ان کے اوپر چاپ دی کہ ان کا نام غیر مسلموں کے ہاں بھی تقریباً گالی ہے. وَبَاؤُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ, اور مستحق ہوئے غضب الہی کے. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یعنی یہ مذکور عذاب ان کے لیے بسبب اس کے ہے کہ یہ انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے آیات کے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق کے, نہ حق طریقے سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, ذلت رسوائی جم گئی ان کے اوپر اس وجہ سے کہ یہ آسمانی کتاب کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر الحق, یعنی خود بھی اس کو ناحق سمجھتے تھے. ذالک بما عصوا, اور یہ جو انہوں نے کفر اور قتل کا راستہ اختیار کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ بما عصوا, نافرمانی کی وجہ سے. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے شان نزول سلمان فارسی کے جو ساتھی ہے وہ ہے, کیونکہ ایک جگہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اصحاب النار سے تعبیر فرمائے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یہ تتمہ نوع اول ہے. جن لوگوں نے ایمان لایا, تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا, امت موسیٰ علیہ السلام راد ہے. والنصارى, امت عیسیٰ علیہ السلام راد ہے. والصابئین, اور ستارہ پرست. تو یہود اصل میں ستارہ پرست تھے. یہود اصل میں کیا تھے؟ ستارہ پرست تھے. اور یہاں ہادو تابو کے معنی میں, رجاؤ کے معنی میں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, قانون نجات. ان میں سے جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, فلہم اجر عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کے لیے حق الخدمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. فلہم اجر عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے اور ثواب ہے، یہ حق الخدمت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ آئندہ کے بارے میں یہ خوف زدہ ہوں گے نہ گزشتہ کے بارے میں یہ کیا ہوں گے، غم زدہ ہوں گے. تو پیغام عام ہے کہ یہود ہو، نصارہ ہو، ستارہ پرست ہو اور سورج پرست ہو یا آگ پرست ہو، آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو حق الخدمت ہے، ان کو دیا جائے گا اور ان کا ایمان معتبر ہے، ان کا توبہ جو ہے نا وہ کیا ہے، معتبر ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، آج لیا ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا، تورات پر عمل کرو گے، اور طور کو بالکل مہادات پر لا کر کھڑا کر دیا، روک دیا فضا میں. خذوا ما آتيناكم بقوة، جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے تورات پر عمل کرنے کا، اور کوئی طور کو جو ہے نا اللہ نے اٹھا لیا اور بالکل جو ہے نا مہادات ملا کر کیا کر دیا، روک لیا، اور پھر حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوت، جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو احکام اس کتاب کے اندر ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اس پر عمل کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ آپ بچو جہنم کی آگ سے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد. یہ آٹھویں بیماری ہے، یعنی اس میثاق سے پھر تم لوگ جو ہے نا پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنت من الخاسرین، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو آپ تباہ ہو جاتے اور ہلاک ہو جاتے. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، یہاں سے ان کی ایک تیسری بیماری کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا حد سے ہفتے کے دن، اللہ کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرے، اور انہوں نے کیا کر لیا، ہیلہ اختیار کر کے ہفتے کے دن شکار کر لیا، بڑے بڑے تالاب بنائے اور ہفتے کے دن نہر لے گئے ان تالابوں کے اندر، اور پھر مچھلیاں جو ہے نا ہفتے کے دن اس میں جا کر گر جاتی تھی، پھر راستہ بند کرتے اتوار کے دن اٹھاتے تھے. تو تجاوز کے انہوں نے ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو توڑ ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شکلوں کو مسخ کر دیا. اسی قسم کے امتحان اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا تھا، جب صحابہ کرام حضرت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، اور شکار خیموں کے اندر جو ہے نا گس رہا تھا، لیکن صحابہ کرام شکار کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے کہ شکار ہے، اللہ نے ہمارے خیموں میں بھیجا ہے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں رہے تھے. تو امتحان اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا لیا، وہ امتحان کے اندر ناکام ہو گئی. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان اللہ نے لیا، کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، اور ان سے اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا. تو اسی کا تذکرہ ہے، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے شریعت سے تجاوز کیا تھا ہفتے کے دن. فقلنا لہم کونوا قردۃ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل. اب مسخ کے تین صورتیں ہیں، یعنی مسخ حقیقی بالکل جو ہے نا کیا بن گئے، بندر بن گئے، اور مسخ سوری شکل بندر کے ہو گئے باقی جسم انسان کا تھا، اور مسخ معنوی دل بندروں کے ہو گئے، وہ جو بندروں کی صفات ہیں وہ پیدا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسخ کیا تھا، اور مسخ کے میں نے کہا کہ تین صورتیں ہیں، مسخ حقیقی، مسخ سوری اور مسخ معنوی. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، ہم نے ان اس واقعے کو کیا بنا دیا، عبرت بنا دیا، عبرت انگیز بنا دیا. لما بین یدیها، ان لوگوں کے لیے کہ جو زمانے کے اندر رہتے تھے، حماسل لوگوں کے لیے ہم نے کیا بنا دیا، عبرت بنا دیا. وما خلفها، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں. وموعظة للمتقین، اور موجب نصیحت بنا دیا ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے بھی باعث عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی، اور ایمان والوں کے لیے کیا بنا دیا، موجب نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو. یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، لیکن ایک حکمت کے تحت دوسرے حصے کو پہلے ذکر کیا اور پہلے حصے کو بعد میں ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے اپنے چچزاد بھائی کو قتل کیا تھا، اور وہ قتل کا معاملہ جو ہے نا بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ پھیل گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم گائی کو ذبح کرو، اور میت کے اعضا گائی کے اعضا کے ساتھ لگا تو میت زندہ ہو جائے گا، اپنا قاتل بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اور پھر ایسے ہی کیا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا بہت سوالات کے بعد، تفتیش کے بعد، اور پھر میت کے اعضا کو گائے کے آزاد کے ساتھ اعضا کے ساتھ لگا دیا، اور وہ آدمی زندہ ہو گیا، اور جب آدمی قاتل بتا دیا تو اس کا جزاد بھائی تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو کیا کرو، ذبح کرو. قالوا اتتخذنا هزوا، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، ہم کو مسخرہ بنا دیتے ہو. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں. مسخرہ کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا نبی مسخری نہیں کرتا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا پوچھئے ہمارے لیے کہ اس وہ گائی جو ہے نا وہ کیسی ہوگی، یعنی اس کے اوصاف کیا ہوں گے. یہ تفتیش اول ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، تفتیش اول کا جواب. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائی یعنی یہاں روایتن تو بقرہ ہے گائی ہے، درایتن جو ہے نا یہ گائی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، بیل ہے. انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بڑا ہے اور نہ بالکل جوان ہے. عوان بین ذلک، درمیانہ ہے، جوانی اور بڑھاپے کے درمیانہ ہے. ففعلوا ما تؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرو. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا. یہ تفتیش ثانی ہے. قال انه يقول انها بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب ثانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائی ہے. صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل تیز رنگ ہے اس کا اور خوش بخش ہے دیکھنے والوں کو، یعنی جو آدمی دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، تیز رنگ والی گائی ہے. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تفتیش ثالث، کہا کہ آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے ہمارے لیے ما ہیا، کہ وہ اس گائی کے اوصاف کیا ہوں گے. ان البقرۃ تشابہ علینا، گائی ہمارے اوپر مشتبہ ہے. وَإِنَّا انشاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور تحقیق ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اب ہم جو ہے نا یہ کام کرنے والے. قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی گائی ہے لا ذلول، کہ جو محنتی نہیں ہے اور حل میں جو ہے نا اس کو چلایا نہیں، چلا ہوا بیل نہیں ہے یہ. ولا تسق الحرسا، اور نہ اس سے جو ہے نا زراعت کی آپاشی کی گئی ہے. مسلمت لاشیت فیہا، اور ہر قسم کے عیب سے جو ہے نا یہ پاک ہے، کسی قسم کا داغ نہیں ہے اس کے اندر. قالوا الان جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا آپ نے صحیح بات بتا دی. فذبحوها وما كانوا يفعلون، اور اس گائی کو ذبح کر ڈالا، لیکن یہ ہے کہ دل سے اسے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں، مصر کے عجائب گھر میں جو لاش پڑی ہے اس کے بارے میں تو مشہور یہی ہے کہ یہی ہے. وہ پتھر کون سا تھا؟ یہ تو دوسرا بنی اسرائیل پیدا ہو گیا. ایک طالب علم کے والد اور والد صاحب کا آپریشن ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. ایک طالب علم نے آپ سے کہا ہے کہ ان کے عزیز کی اولاد نہیں، اللہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. ہاں، اللہ پاک نے نام سکھائے تو آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پودوں کو جاننا، اس کی مزاج کو جاننا، اس کے فوائد کو جاننا، اس کے نقصانات کو جاننا، یہ علم انسان حاصل کر سکتا ہے کیونکہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے ان چیزوں سے، اور فرشتہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ان کی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ صلاحیت آدم علیہ السلام میں تھی، ان میں نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو القاء کیا مسمیات کے ناموں کا اور ان کے خاصیت فوائد نقصانات کا. ہاں، سجدہ تو عبادت کا تھا لیکن آدم علیہ السلام بطور کعبہ تھے اور سجدہ اللہ کی طرف تھا. دور حدیث کے طلباء کو بیاض والا قرآن مجید ملے گا وقفے کے اندر، تو سارے طلبہ چھ کے وقفے کے اندر بیاض والا قرآن مجید سامنے لگایا گیا ہے جامعہ کی طرف سے، تو چھ کے وقفے میں وصول فرمائیں. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجر بک نستعین. اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولایا عز و جل، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہماری جو بہنیں ہمارے ساتھ شریک ہیں مولایا عز و جل، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. نیٹ کے ذریعے سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں مولایا عز و جل، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. خدایا ہم سب کے سینوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے مولا عز و جل سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب.
کعبہ بنایا گیا، جب بمنزل کعبہ بنایا گیا تو کعبہ پہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں عبادتن کرتے ہیں. اگر آدم کا سجدہ عبادتن ہوا
تو یہ اگر سجدہ عبادتن ہے تو پھر یہ ہے کہ آدم بطور کعبہ تھے, سمت وہ دیے گئے, جہت وہ دی گئی. سیدھا آدم کو نہیں تھا, سیدھا اللہ کو تھا, لیکن وہ جہت دی گئی. اور یا یہ ہے کہ ویسے تعظیم بجا لانا مراد ہے, آداب آداب.
اللہ رب العزت نے جو نام سکھائے وہ حضرت آدم نے آدم کو سکھائے, آدم کو سکھائے فرشتوں کو, فرشتوں کی قوم کے مطابق جو آیت میں واضح سکھائے ہی نہیں. جو فرشتوں کو
بھائی علم جو ہے نا سیکھنے, اگر کوئی آدمی علم سیکھتا ہے اور سیکھنے سے اس کو علم آ جاتا ہے تو افضل نہیں ہے اس آدمی سے کہ جو نہیں سیکھتا.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. معزز طلباء اور فضلاء, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم صرف طلباء کی آماجگاہ ہی نہیں ہے بلکہ طلباء کے جو تعلیمی سفر کی ضروریات ہیں اس کو بھی اکثر و بیشتر جامعہ بہت ہی احسن طریقے سے پورا کرتا ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں, دورہ تفسیر کے شرکا ہیں, ان میں سے جو فضلاء ہیں ان کو خاص طور پہ ایک ایسا قرآن کریم بطور ہدیے کے دیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر کناروں پہ بیاس کے لیے یعنی لکھنے کے لیے, نوٹ کرنے کے لیے خالی جگہ موجود ہے. اور اسی طرح وہ طلباء جو ابھی فضلاء نہیں ہیں ان کو بھی قرآن کریم کا ایک بہترین نسخہ اور اس کے ساتھ ایک رجسٹر, تاکہ آپ حضرات جو اہم ترین دینی مسائل اور باتیں ہیں ان کو نوٹ بھی کریں اور ان کو ضبط بھی کریں اور آپ کے علمی سفر میں وہ ممد اور مددگار ثابت ہوگا. تو یہ چیزیں محفوظ بھی رکھیں, ان کی قدر بھی کریں, اور یہ آپ کے علوم کے آلات ہیں. علوم کے آلات کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, نون والقلم وما يسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے جو لکھا جا رہا ہے اس کی قسم، بہت بڑی یہ اللہ کی طرف سے نعمت. اللہ نے آپ کو اور ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہمیں اور عقل سلیم دی ہے، اور اس شعور اور اس عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے اعمال، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے معمولات کو دین اور اسلام کے احکام کے مطابق رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کیے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، اور کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جب اللہ اور رسول کا حکم آپ کے سامنے آ چکا ہو تو پھر اس حکم کے بعد اپنی مرضی یا اپنی رائے یا اپنی پسند، ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کی سیرت میں آتا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر اللہ کی کتاب کو سن کے فوراً رک جاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وقاف کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں حضرت کی اپنی رائے یا اپنی مرضی اور کتاب اللہ آمنے سامنے آ جاتے تھے، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اور اللہ کی کتاب کا جو حکم ہوتا تھا اس کو من وعن تسلیم کر لیتے تھے. عجیب بات یہ کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر سے آگے نہ بڑھنے کا، یہ حکم کفار کو نہیں دیا جا رہا، یہ حکم مشرکین کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ان کے لیے جو دین کے احکام ہیں اور جو شریعت کے مسائل ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا بے دینوں سے اور کفار سے یقیناً زیادہ ضروری ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ ادب اور مستحبات اور ہر کام کے اندر موجود جو اس کے تقاضے ہیں اور جو اس کے آداب ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کفار و مشرکین اور بے دین لا مذہبوں کو چھوڑیے، اے ایمان والو، تم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی آواز کے سامنے اپنی آواز ہرگز نہ اٹھانا. آواز اٹھانا یہ تو قرآن کریم کا منطوق ہے، قرآن کریم کے کلمات ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں اس مجلس میں آپ سے زیادہ بلند آواز اگر کسی نے کی یا آپ کی بے ادبی کی یا زندگی میں کسی بھی شعبے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو اس کی سزا ملے گی. کیا سزا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حبط اعمال یعنی اعمال کا ختم ہو جانا دو چیزوں سے ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے ہوتا ہے. اور خواہ فائل کو یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو کہ مجھ سے بے ادبی ہو رہی ہے, مجھ سے بے عزتی ہو رہی ہے, مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو میرے لیے حبط اعمال کا سبب بن رہا ہو, اس میں معلوم ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. خطرناک بات یہ ہے. تو دو اعمال یا دو چیزیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کے سب کی اس سے حفاظت کرے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ارتداد ہے, جسے ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مرتد ہونا کہا جاتا ہے. دین کو مان کے, دین کو تسلیم کر کے اور اس کے بعد پھر کسی بھی وجہ سے دین سے پھر جانا, ہٹ جانا, دین سے باغی ہو جانا, دین سے بھاگ جانا, شریعت مطہرہ میں اسے مرتد کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے دین سے ہٹ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں, ان کے اعمال ختم ہو چکے ہیں اور ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علماء کرام نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنا فرض حج ادا کر چکا تھا اور وہ العیاذ باللہ مرتد ہو گیا, اور مرتد ہونے کے بعد وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا, تو یہ بتائیے کہ اس کا جو فریضہ حج ہے وہ ادا ہو چکا ہے یا دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ارتداد اعمال اور حبط اعمال کو دلیل بنا کے یہ بات فرما دی ہے کہ مرتد کے گزشتہ تمام اعمال وہ منسوخ ہو چکے ہیں, وہ ختم ہو چکے ہیں, اور جو کچھ بھی اس نے اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب صفر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر کچھ ائمہ اگرچہ ان کے نزدیک پرانے اعمال کے بقایا جات اور پرانے اعمال کے احکام باقی ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارتداد وہ ہر قسم کے عمل کو ختم کر چکا ہے. یہ تفسیر ہو رہی ہے ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز جس سے حبط اعمال کا شدید خطرہ ہوتا ہے وہ ہے بے ادبی, اور وہ ہے خاص طور پہ شعائر اللہ اور شعائر دین کی جو ادب ہے, جو احترام ہے, جو ان کا مقام اور مرتبہ و منزلت ہے, اگر اس کے اندر کوئی مسلمان کمی کرتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے خود بخود اس کے جو نیکیاں ہیں, اس کے جو اعمال ہیں, اس کے جو بھلائیاں ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ دیکھیں بے ادبی کرنے سے اس نے اپنے اعمال کے اندر تو کوئی کمی نہیں کی ہے اور عمل اپنی جگہ پہ ہے، بے ادبی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ ایک برتن کے اندر تھوڑا سا صاف پانی موجود ہے، کیا موجود ہے؟ ہاں صاف پانی موجود ہے، اور اس صاف پانی کے اندر روزانہ ایک آدمی تھوڑا تھوڑا سا گندا پانی ڈالتا ہے، آخرکار ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ صاف پانی مغلوب ہو جائے گا اور نجس پانی غالب آ جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس برتن کے اندر کوئی بھی پانی صاف نہیں رہے گا بلکہ سارا کا سارا نجس ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہمارے اور آپ کے اعمال، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت میں جو کمی ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ واستغفر اللہ، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تو ارتداد سے کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو دنیا کے اس نے کوئی کروڑوں اعمال کیے ہوں اور دنیا کا سب سے بڑا نیک آدمی ہو، لیکن جب اس کا ایمان اور عقیدہ ختم ہو گیا تو اعمال خود بخود ختم ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ بے ادبی، اور بے ادبی یہ اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے گندے پانی کی، نجس پانی کی، کہ ایک برتن کے اندر صاف ستھرا نقی پانی اور غلیظ پانی جمع نہیں ہو سکتے، آخر کار ان میں سے ایک غالب آئے گا اور ایک مغلوب آئے گا۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک خاتون تھی اور اس خاتون نے بلی کو باندھا تھا، سنا ہوگا آپ نے، اور لا اطعمتی ہی ولا اسقیتی ہی، نہ آپ نے اس کو کھانا کھلایا نہ اس کو پانی پلایا، حتی ماتت اکلت من حشاش الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کو چاٹ چاٹ کے مر گئی۔ ظلم ہے، ستم ہے، غیر انسانی فعل ہے، اللہ وحدہ لا شریک جلال متوجہ ہوا اور اعلان ہوا کہ یہ نیک خاتون جو ساری زندگی عبادت کر چکی تھی، اس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا ہے، اس نے میری مخلوق کے اوپر غیر انسانی اعمال کیے ہیں، اور لہذا اس وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت موقوف کر دی جاتی ہے، حالانکہ ساری زندگی نیک اعمال کیے تھے، یہ بڑی نیک عورت تھی، لیکن اعمال کا جو روش ہے وہ بدل جاتا ہے، اور جب گناہ شروع ہو جاتے ہیں اور جب اس قسم کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے کہ نیک اعمال کا ذخیرہ کم پڑ جاتا ہے اور بد اعمال کا ذخیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بد اعمال ہیں وہ نیک اعمال کو جلا دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر ظلم بھی ہمارے ہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث، اس کا مصداق ظلم نہیں ہے، اس کا مصداق توفیق ہے، بات آپ کو سمجھانی یہ ضروری تھی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اللہ کے دین کے طلباء اور علماء اور مسافر ہیں اس لیے ہم جو بھی کریں وہ صحیح ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، اور ہم جو بھی کریں وہ معاف ہو جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو عوام سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عوام کی مثال جیسے کالا کپڑا ہے کہ اس پہ داغ دھبا، اس پہ کوئی گندگی غلاظت چیزیں لگی ہیں، لگی ہوں گی، لیکن ان کو زیادہ تکلیف اس سے نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی مثال، ہمارا اور آپ کا لباس سفید ہے اور سفید لباس پہ ایک دھبا بھی ہو تو وہ اس کے حسن اور اس کے کمال کے اندر کمی پیدا کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس سے بچنا بھی ہے اور اس میں احتیاط بھی کرنی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. یہ بہت بڑا حادثہ ہے. اسی طرح یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ ایک مومسہ تھی, مومسہ کہتے ہیں زناکار عورت کو, بدکار عورت کو, اور وہ ہر قسم کا گناہ کرتی تھی. ایک دن اس نے کنویں کے کنارے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کتا شدید پیاس کی وجہ سے زمین چاٹ رہا تھا, پانی پینے کی اس کو حاجت تھی. اور اس خاتون نے کنویں سے پانی نکالا اور وہ پانی کتے کو پلایا. اللہ وحدہ لا شریک کو اس بدکار عورت کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ آخر کار اس خاتون کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ عجیب بات ہے کہ ساری زندگی گناہ کی ہے, ساری زندگی بدکاری کی, ساری زندگی وہ اعمال کیے جو اعمال جہنم لے جانے کا سبب ہیں, ایک عمل ایسا کیا کہ اس عمل کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے. یہ انصاف کا تقاضا ہے نہیں ہے؟ جواب, اللہ تعالی جسے چاہے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں, اور توفیق کا آ جانا یہی اللہ کی طرف سے احسان اور نعمت ہے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے تھے کہ اس خاتون نے نیکی کر لی اور نیکی پھر بڑھتی چلی گئی. کیا کہیں گے؟ اس خاتون نے نیکی کی اور نیکی پھر وہ بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ نیکیاں غالب آ گئیں اور گناہ مغلوب ہو گئے. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی مغفرت کر. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جنت کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان تو خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے. خوف اس بات کا کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمیں ایمان, ہمارا ایمان کی حفاظت ہوگی یا نہیں, ہمارے اعمال ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں, بوقت مرگ کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں, اور امید یہ کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اللہ کی طرف سے احسان کے منتظر رہنا, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, یہ بھی ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کاملین سے جب صحبت کی جاتی ہے, علماء سے جب صحبت کی جاتی ہے, اہل دین سے جب صحبت کی جاتی ہے, نیک لوگوں کے قریب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالی نیک اعمال کی طرف توفیق آسان کر دیتے ہیں. اور جب بد کردار لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور بدعمل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا, صحبت زیادہ ہوگی, تو پھر خود بخود وہ جو نیک اعمال کی توفیق ہے وہ آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے اور بد اعمال کی توفیق زیادہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے صحبت صالح تو را صالح کند اور صحبت طالح تو را طالح کند, فارسی کا شعر ہے. صالح کی صحبت میں بیٹھو گے تو خود بھی صالح بن جاؤ گے, اور گناہگار کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہگار بن جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بحیثیت انسان کے انسان کا احترام تو ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ فقہاء کرام نے فقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہے, یہ ہمارا مقدمہ ایسا ہی ہے. ہاں, اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے اندر آپ نے ایسی تفسیر نہیں سنی ہوگی جو حضرت والد صاحب کی تفسیر ہے کہ اس میں بحر لا سائل لہ، ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ موجود نہیں ہے. آپ کو فقہی مسائل بھی ملیں گے، آپ کو علم حدیث کی ابحاث بھی ملیں گی، آپ کو تاریخی واقعات بھی ملیں گے، آپ کو اسلاف کا ذکر خیر بھی ملے گا، آپ کو تصوف کے میدان کے شیرین چشمے بھی ملیں گے، آپ کو اولیاء اللہ کا ذکر خیر بھی ملے گا، آپ کو لطائف و ذرائف بھی ملیں گے، آپ کو بڑی اہم ترین محققین اور علماء اور کتابوں کے حوالہ جات اور اہم مسائل بھی ملیں گے. بات سمجھ لو، تیار ہو، قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ہاں، اس لیے منہ کھول کے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موضوع بدلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی دعوی موضوع اور بحث کا جو خلاصہ ہے وہ ہمارا تفسیر ہی ہے. تو فقہ کے اندر مسئلہ ہے سور الانسان والفرس طاہر، انسان کا جھوٹا اور گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے. وہاں پہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ انسان المسلم یا انسان النظیف یا انسان طاہر یا انسان صالح، اس قسم کی کوئی قید وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کہا گیا ہے سور الانسان طاہر، انسان کا جھوٹا پاک ہے. اب انسانوں میں کیسے کیسے انسان ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، گودڑا بھی ہے، بدھ مت والا بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، پارسی بھی ہے، آتش پرست بھی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کے اندر منازل رکھی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت ہی زبردست اور خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ اس سے زیادہ احسن سانچہ کوئی کائنات میں موجود نہیں ہے. انسان فطری طور پہ محترم بھی ہے اور انسان فطری طور پہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش بھی ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے حیا دی ہے، انسان کو اللہ نے غیرت دی ہے، انسان کو اللہ نے انصاف دیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر لیکن انسان خود اپنے اعمال ایسے کرتا ہے کہ وہ معراج کے درجے سے اور بہت ہی بلند مقام اور مرتبے سے گرتے 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 اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ قرآن کریم پھر کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اول، یہ سارے کے سارے انسان ہے ہی نہیں، یہ جانور بن چکے ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے بن چکے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی کہ انسان اتنے بلند مقام سے اتنے نیچے مقام پہ پہنچ گیا. فرماتے ہیں کہ انسان کا اعتقاد اور انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے مقام اور منزلت پہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ انسانوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کے ساتھ ہے، آپ کا چلنا پھرنا انسانوں کے ساتھ ہے، آپ کا پڑھنا سیکھنا انسانوں کے ساتھ ہے. اور انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کا تکریم کیے، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلتیں دی ہیں، ہم نے بنی آدم کو بڑا ہی زبردست نعمتیں اور احسانات دی ہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی خلائق میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو دیے تو وہ انسان کو دیے. اس لیے دوسرے انسان کے ادب، دوسرے انسان کا احترام اور دوسرے انسان کو انسان سمجھنا، یہ بھی انسانیت کی تعلیمات میں سے ہے. ہمارے خصوصاً جو شہری نوجوان ہیں ان میں ایک عجیب و غریب بات دیکھی جاتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات غلط، یہ فلسفہ ابلیس کا ہے، یہ فلسفہ شیطان کا ہے کہ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، اے اللہ میں تو زبردست ہوں، میں تو بہت بڑا علامہ ہوں، میں تو بہت بڑا صوفی ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس نے بولا یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ قال اخرج منها فانک رجیم، نکلو یہاں سے مردود، وان علیک لعنتی الى یوم الدین، اور تم پہ ہمیشہ لعنت برسے گی۔ تو انسان کا احترام، اور انسان پھر جب مسلمان ہو، اور انسان کے سینے میں جب ایمان ہو، اور انسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد فرید ہو، تو پھر اس انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس انسان کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس انسان کا مقام اور منزلت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء، طلباء، اہل دین ہمیشہ یہی درس دیتے ہیں کہ انسانیت کو مقام اور مرتبہ ہمارے دین نے دیا ہے۔ آج کل کے مغرب اور گوری چمڑی سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ او جی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، حقوق انسانیہ کمیشن بناتے ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر ہمیں اور آپ کو درس دیتے ہیں، حالانکہ انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ ہمارا دین ہے، اور انسان کو فطرت کا درس دینے والا وہ ہمارا دین ہے، اور انسان کا احترام پیدا کرنے والا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے نا؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی باست ہو گئی اور آپ تشریف لے آئے، تو پھر کسی کی مجال ہو کہ وہ انسان کو زندہ زمین میں دفن کرے؟ ہرگز اجازت نہیں ہے، گناہ ہے، سزا ملے گی اس کی۔ تو اس لیے اسلاف بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں سے نیک اعمال کرائیں، اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام اور ادب پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ عمل ہمیشہ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل کے لیے دونوں طرف سے کوشش کا ہونا ضروری ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں دا کنڈ زویا سخو بویا، ہاں تو کچھ تو کرو نا تم، آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء، وہ تو کوشش بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تفاصیل بھی کرتے ہیں، حتی الامکان آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مت الساعة، اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پوچھا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں گے علم سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، ضبط کرنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، تب جا کے یہ معاملہ کچھ آگے بڑھے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، یہ علم تمہیں تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دے گا جب تک کہ تم پورے کے پورے علم کے نہ ہو جاؤ گے۔ اب تفسیر کے بعد طلباء اللہ جانے کدھر چلے جاتے ہیں، کہاں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اخلاق صحیح نہیں ہے۔ آج سے انشاءاللہ آپ کی حاضری بھی ہوگی، آپ جامعہ میں موجود رہیں اور بہترین قسم کی کتابیں حاصل کریں، رسالے حاصل کریں، شروحات حاصل کریں، اور ان کا مطالعہ شروع کریں، ان کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد آپ میدان عمل میں نکلیں تو آپ کو علم کا معیار اور علم کے دریچے معلوم ہو چکے ہوں۔ اور یہ اس کام کے لیے جتنا بہترین مقام اللہ نے آپ کو احسن العلوم کی مسجد دی ہے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. کل بھی حضرت کا ذکر خیر ہوا، آج بھی ہو رہا ہے. حضرت کی خدمت میں جب لوگ آتے تھے کہتے تھے حضرت بیمار ہیں، دم کر دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے میں آپ پہ دم کروں گا لیکن آپ بھی 10 رکعت نفل پڑھیے. حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے وظیفہ لکھتا ہوں لیکن آپ بھی جائیے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات کیجئے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ نے آج فلاں فلاں نیک عمل کرنا ہے. تو ایک طرف سے تگ و دو، ایک طرف سے وہ کوشش، ایک طرف سے محنت سے کام نہیں بنے گا، بلکہ استاذ اور شاگرد دونوں کے اندر جب علم کی طلب ہوگی تب جا کے یہ کام آگے بڑھے گا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 مقام قرآن کریم کے بیان فرما چکے ہیں. کتنے؟ 2. ایک مقام عام ہے اور ایک خاص ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں ہدل للناس. کیا؟ ہدل للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. علماء کرام اور مفسرین نے اس بات کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ اصل میں ہدایت کے 2 درجے ہیں، ایک ہدایت عام ہے اور ایک ہدایت خاص ہے. اور عمومی طور پہ روئے زمین پہ جتنے خلائق ہیں، انسان اور جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس قرآن کریم میں ان سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، وہ بت پرست مشرق ہے یا وہ آتش پرست ہے. ہدل للناس، اس کتاب کے اندر اللہ نے سب کے لیے ہدایت رکھی. اور زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کفار و مشرکین کو قرآن کریم اچھا نہیں لگتا ہے، کفار و مشرکین قرآن کریم کے مخالف ہیں اور کفار و مشرکین قرآن کریم کے سننے کے قائل نہیں ہیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اور یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کریم کو نہ سنو اور جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو شور مچاؤ تاکہ تم اس قرآن کریم سے دور رہو. قرآن کریم کا نام قرآن کریم کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ پہ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. ابھی آپ خلاصے کے طور پہ سن لیں کہ کفار نے کہا قرآن کریم نہ سنو نہ پڑھو، اللہ تعالی نے کہا قرآن کریم سنا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا. اور قرآن بمعنی مکروہ کے ہے، مصدر بمعنی مفعول کے ہے، پڑھا جانے والا. تو جس نے کہا قرآن نہ پڑھو، اللہ نے کتاب کا نام رکھ دیا پڑھی جانے والی کتاب. انہوں نے کہا نہ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نام رکھ دیا سنی جانے والی کتاب. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے یہ بات میں بتا رہا تھا کہ قرآن کے 2 مقامات ہیں، ایک ہدل للناس ہے اور ایک ہدل للمتقین ہے. عام ہدایت ہے، اور کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو موجود تعلیمات ہیں وہ تعلیمات صحیح ہیں، وہ تعلیمات برحق ہیں، وہ تعلیمات حق ہیں، اور وہ تعلیمات نیکی ہیں. آپ سنتے ہوں گے کفار و مشرکین دوسرے ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم اپنی تقریروں میں اچانک قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتے ہیں، اچانک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ہدایت کا سرچشمہ ان کے لیے بھی ہے اور ان کا بھی قرآن کریم کے بغیر گزارا ممکنہ نہیں ہے. ہاں، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت اجابت. کیا ہوتا ہے؟ امت دعوت یعنی قرآن کریم کی دعوت تمام کائنات کی امت اور خلائق کو ہے، اور ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اس امت میں سے جو اجابت کر لیتی ہے، جو قرآن کے پیغام کو سن لیتی ہے، جو قرآن کے پیغام کو قبول کر لیتی ہے اور قرآن کے پیغام کو تسلیم کر لیتی ہے، اس امت کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ مخصوص ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ بہت زیادہ قیمتی قدر و منزلت والے، ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر قرآن کریم خاص قسم کے احکام شروع کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ جو مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نام لے رہے ہیں، اس کے لیے امت اجابت کا ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اسلام کا پیغام کو قبول کرنے کے بعد بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کا ذکر خیر عرش پہ کیا جا رہا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قرآن کریم کے دو مقام ہیں، ایک ھدی للناس ہے اور ایک ھدی للمتقین ہے، ایک عام ھے اور ایک خاص ہے۔ اور ھدی للناس کے ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین کے ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہے۔ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ کب کا؟ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ کشمیر کے بادشاہ نے عرب کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک استاذ، ایک عالم دے دیجئے جو مجھے قرآن کریم پڑھائے۔ کشمیر کا بادشاہ اس زمانے میں ہندو تھا، مشرک تھا، ڈوگرے کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ ڈوگر۔ آپ سنتے ہوں گے نا فلاں ڈوگر، یہ وہی لوگ ہیں، یہ ڈوگرے نسلز ہیں۔ عرب بادشاہ نے اپنے ملک کے ایک بہت ہی بہترین فصیح اور بلیغ عالم کی ذمہ داری لگائی کہ کشمیر جائیے اور کشمیر کے بادشاہ کو قرآن کریم کا درس دیجئے، سمجھائیے۔ حالانکہ وہ کافر تھا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ کافر جس کو قرآن کریم اور دین کی تعلیمات سمجھانے سے ایمان کی امید ہو، ایسے کافر کو قرآن کریم پڑھانا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ دوبارہ سنو۔ وہ کافر، مشرک، بے دین کہ جس کو قرآن کریم کی تعلیمات پڑھانے اور سمجھانے سے ایمان کی امید ہو، ایسے کافر و بے دین کو قرآن کریم کی تعلیمات پڑھانا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، ضروری ہے۔ اگر پیغام آگے نہیں بڑھے گا تو لوگوں کے اندر عام کیسے ہوگا؟ تو اس عالم نے کشمیر کے بادشاہ کو قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھانا شروع کیا۔ پڑھتے 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 آیت آ گئی سورۃ یاسین کی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وھو بکل خلق علیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اس انسان کو زمین میں دفن ہونے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، دوبارہ وہ ذات اٹھائے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ وہو بکل خلق علیم کیوں ہے؟ یہاں پہ تو وہو بکل شئین علیم ہونا چاہیے تھا، یا وہو علی کل شئین قدیر ہونا چاہیے تھا۔ وہو بکل خلق علیم کیوں ہے؟ عرب عالم نے اس کے جواب میں تقریر کی اور بادشاہ کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن کریم اپنے کسی بھی موضوع میں اور اپنے کسی بھی میدان کے اندر کم نہیں ہے، اپنے کسی بھی میدان کے اندر فصاحت و بلاغت کے اعلی ترین معیار سے ایک قدم بھی پیچھے قرآن نہیں ہے۔ خواہ وہ الفاظ ہوں، خواہ وہ کلمات ہوں، خواہ وہ معانی ہوں، خواہ وہ اس کا وزن ہو، خواہ وہ اس کے اندر موجود اسرار و رموز ہو، خواہ وہ نحو صرف ہو، بہرحال اس عرب عالم نے ایسی زبردست تقریر کی کہ کشمیر کے بادشاہ نے اس تقریر کے آخر میں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنا دیجئے، اس کے بعد میرا دل پھٹ رہا ہے اور مجھ سے مزید قرآن کریم کے حقانیت کا انکار برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ افسوس کرتے تھے کہ عالم نے تقریر کیا کی، وہ تقریر آج تک علوم کے ذخائر میں ہمیں نہیں ملی، کاش کہ وہ تقریر مل جاتی تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ لیکن قرآن کریم جب اپنا زور دکھاتا ہے تو پھر پورا کر کے دکھاتا ہے، اور قرآن کریم جہاں پہ یہ بات منواتا ہے کہ کوئی میں عام کتاب نہیں ہوں، میں آسمانی کتاب ہوں، تو پھر پوری پوری بات منواتا ہے۔ اور پھر کائنات کے بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے بت پرست، وہ قرآن کے پیغام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، یا تسلیم کریں گے یا کھلی دشمنی میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے یہ جو جہنم پیدا کی ہے یہ ایسے ہی پیدا نہیں کی ہے، اس کو بھرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو بھرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں بندہ کافر مر رہا ہے، تم سے سوال ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھو، یہ جہنم بھی بھرنی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ ہاں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کچھ لوگ شقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور کچھ لوگ سعید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سعیدوں میں سے بنائے۔ تو اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم بحث کر رہے تھے وحی سے، کس سے؟ وحی سے۔ تو وحی کے اندر کچھ اہم ترین بحث رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس حدیث کو آپ نوٹ کر لیجئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس کے جیسے مزید علوم بھی دیے گئے ہیں، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے ومثلہ معہ اور اس جیسی مزید تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علماء نے جو وحی کی تقسیم کی ہے، وحی متلو اور وحی غیر متلو، اوتیت القرآن اس سے مراد وحی متلو ہے، اور ومثلہ معہ اس سے مراد وحی غیر متلو ہے۔ کیا فرق ہے وحی متلو اور وحی غیر متلو میں؟ وحی متلو کے اندر الفاظ اور معانی دونوں محفوظ ہوتے ہیں، الفاظ کے اندر رد و بدل کی اجازت تو کیا الفاظ کے اندر ایک اوپر نیچے کرنے کی، زبر زیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم ہے۔ اور وحی غیر متلو میں منشا اور معانی وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہیں، اس معانی اور اس منشا کو ادائیگی کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ یا تو حضرت جبرائیل امین کا ہوتا ہے یا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، البتہ معانی اور اس کا جو مقصد اور منشا ہوتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وحی متلو، وحی غیر متلو، وحی متلو کے اندر معنی اور منطوق دونوں محفوظ ہیں، اور وحی غیر متلو کے اندر معانی محفوظ ہیں، البتہ کلمات اور نطق وہ یا تو جبرائیل امین کے کلمات اور نطق ہوگا یا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور نطق ہوگا۔ تو جو لوگ منکر حدیث ہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جماعت المسلمین. اور یہ دنیا کا عجیب قاعدہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے. تو جماعت المسلمین مسلمین نہیں ہے، باقی ان کے اندر ہر چیز موجود ہے. اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو کہا ہے کہ جی مسلمین ادھر ہیں. ایک اور بھی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مومنین کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ مومنین کتنے ہیں. وہ تو بہرحال مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. کیا؟ مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. تو جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، یہ حقیقت میں کافرین ہیں، بہت بڑے شرارتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے. اب ذرا ان کا آپریشن بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی. اوتی تو القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور مجھے قرآن جیسی مزید تعلیمات بھی دی گئی ہیں. کیا دلیل ہے کہ حدیث بھی وہی ہے؟ ذرا غور کرنا پڑے گا قرآن کریم کی آیات پہ، اور ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالی جو احکام نازل کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. سب متوجہ رہیے، بات غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمانوں میں سے آپ کی بات من وعن تسلیم کرنے والے کون ہیں، اور پیچھے ہٹنے والے وہ بھی واضح ہو جائے، نظر آ جائیں. یہاں پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دوسرے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا. آپ پورے قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ٹٹول کے دیکھ لیجئے، کھول کے دیکھ لیجئے، تلاش کر کے دیکھ لیجئے، پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے؟ نہیں ہے. پورے قرآن کریم کے اندر کہیں یہ الفاظ، یہ کلمات موجود ہیں کہ اے مسلمانوں، اے پیغمبر، آج کے بعد آپ نے جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز کعبے کی طرف نہیں پڑھنی. کہاں پڑھنی ہے؟ بیت المقدس کی طرف پڑھنی ہے. یہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو حکم دیا تھا، تو یہ حکم کیسے ہوا تھا؟ پتہ چلا کہ یہ حکم اس وحی کے ذریعے سے ہوا تھا جو وحی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. ثابت ہوا کہ وحی قرآن کریم کے علاوہ بھی موجود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اس طرح یہ استدلال کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، ورنہ ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا کہا، یہ نماز پڑھنے کا کہنا کدھر ہے؟ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہی صرف اور صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اوتی تو القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اتنی ہی دوسری تعلیمات بھی دی گئیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح آج کل کے جو ہمارے اور آپ کے زمانے کے لوگ ہیں، خواہ وہ بہت پیارے پیارے مسلمان صوفی کیوں نہ ہوں، لیکن جب وہ تھوڑا سا سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں، یا سائنسدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یا مغرب کی گوری چمڑی اور پرانی پتلون والوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو وہی اور وہی کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یا تو مانتے ہی نہیں ہیں، منکر ہو جاتے ہیں. الحاظب اللہ واستغفر اللہ، ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہی کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. ان سے تو بحث کرنا وقت کی ضیاء ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, ان کو تھوڑا موقع دیجئے, لگ پتہ جائے گا, ساری زندگی تو صحیح نہیں رہیں گے نا, قبر جانا ہے, موت آنی ہے, جب ناک پہ منہ پہ کیڑے چڑھ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون, تب پتہ چلے گا. البتہ وہ آدمی کہ جو وحی کو مانتا تو ہے لیکن وحی کی حقیقت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے, یا حق وقی وحی کی حقیقت کے بارے میں اس کو کوئی شک شبہ ہے اور عقلی دلیل سے وہ وحی کو ثابت کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ثبوت بھی ہمارے علماء کرام نے کیا ہے. آسان سا جواب یاد رکھیے گا کہ آخر اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہیں کہ انسان ٹیلی فون بنا سکتا ہے, انسان ریڈیو بنا سکتا ہے, انسان ٹیلی فیکس بنا سکتا ہے, انسان نے انٹرنیٹ بنا لیا ہے. اب تو یہ چیزوں چھوڑو, اب تو موبائل فون نکل آئے ہیں اور موبائل فون کے اندر نہ کوئی تار ہوتی ہے, نہ کوئی رابطہ, نہ کوئی اتصال ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود خبریں آتی ہیں جاتی ہیں, لوگوں کی آوازیں آتی ہیں جاتی ہیں. تو اس زمانے کے لوگ کہ جس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں ہمارے آپ کے سامنے موجود نہیں تھیں, اس زمانے کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کی, اور پھر کون انسان بات کر رہا ہے جس کو پورا جزیرت العرب صادق و امین کہتا ہے, اور کون سا انسان بات کر رہا ہے جس نے 40 سال کے اندر کوئی خلاف مروت کام نہیں کیا ہے, کون سا انسان بات کر رہا ہے جس نے 40 سال کے اندر کوئی شرافت کے خلاف کام نہیں کیا ہے, کون سا انسان کہہ رہا ہے جس نے 40 سال کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے, اور پورے کا پورے انسان جہاں تک ان کو جانتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے, یہ انسان مکر و فریب نہیں کرتا ہے, اور یہ انسان اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے, اور یہ شرافت اور حیا اور فطرت اور نیکی کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر ہے, اور وہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے, میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. اس زمانے کے لوگ کہ جن کے سامنے موبائل فون, انٹرنیٹ, وائی فائی اور اس قسم کی بغیر اتصال کے رابطوں کے ذرائع موجود نہیں تھے, وہ ان کو تسلیم کرتے تھے, آپ کی عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی. حالانکہ انسان آپ کے سامنے اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ بغیر دیکھے خبر بھیج رہا ہے, بغیر اتصال کے رابطہ کر رہا ہے, اور بغیر اتصال کی اس کی آواز آ رہی ہے جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ انسان تو بغیر اتصال کے رابطہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات بغیر اتصال کے رابطہ نہیں کر سکتی؟ یہ بات عقل میں آنے والی ہے, عقل میں آنے والی نہیں ہے. لہذا جو لوگ وحی کے تصور اور وحی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو عقیدے میں بدل دیں, شکوک و شبہات کو ختم کر دیں, اور ذرا سوچیں تو صحیح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو مقامات اور جو کرامات اور جو فضائل دیے تھے, ان فضائل کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انک لعلی خلق عظیم, پوری زندگی میں گناہ تو چھوڑیے, جھوٹ تو چھوڑیے, بے ادبی تو چھوڑیے, بے حیائی تو چھوڑیے, علماء کرام کہتے ہیں خلاف مروت کام بھی حضرت سے کبھی سرزد نہیں ہوا ہے. ایک ایسا انسان کہ جس کے انسان کی شرافت, ایک ایسا انسان کہ جس کی صداقت, ایک ایسا انسان کہ جس کی حیا اور جس کے اندر موجود اخلاقیات زمانہ اس کی گواہی دیتا ہے, اور جب وہ خبر دے دے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے, میرے پاس اللہ کی وحی لے کے آیا ہے, تو عقلی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ بات ماننے سے روک رہی ہو, خاص طور پہ جب انسان کے سامنے, صوفیاء کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. صوفیاء کرام کے اندر ایک تصور موجود تھا جسے تصوف خیالی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہاں, یا تصرف خیالی. تصرف خیالی, تصرف خیالی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کے اوپر ایسی توجہ ڈالتا ہے, ایسی نظر ڈالتا ہے کہ شیخ جو کہتا ہے شاگرد ویسا بن جاتا ہے, شیخ جس طرح کے اعمال شاگرد سے چاہتا ہے شاگرد ویسے اعمال شروع کر دیتا ہے, اور ایک طرح سے شیخ مکمل طور پہ اپنے شاگرد کو تربیت دے رہا ہوتا ہے اور شاگرد اپنے شیخ کا مثال بن جاتی ہے. جب صوفیاء نے یہ تصوف اور یہ تصور لوگوں کے سامنے رکھا تو سائنس سے متاثر ہونے والے لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں جی, ہم ان باتوں کو نہیں مانتے, یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ توہمات ہیں, یہ فلانا ہے, یہ دھماکہ ہے. لیکن جب انگریز نے اور انگریز کے سائنسدانوں نے خصوصی طور پہ پہلے انگلینڈ میں اور اس کے بعد پھر سوئٹزرلینڈ میں کچھ ایسے فلسفی نکلے کہ انہوں نے تصرف خیالی کے اوپر تحقیق کی. کیا کیا؟ تحقیق کی, اور تحقیق کر کے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ یہ وساوس نہیں ہے, یہ توہمات نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ یہ ایک فن ہے, یہ ایک ہنر ہے جسے میسمرزم کہتے ہیں یا جسے ہپنوٹزم کہا جاتا ہے. ہپنوٹزم جانتے ہو؟ ایک انسان دوسری انسان پہ ایسی نظر ڈالتا ہے کہ اس کو بالکل مسخر کر دیتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں حماد بھائی, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا, مجھ سے سلام کیا, حال احوال کیے اور مجھے غور غور سے دیکھا. میں نے خود بخود اپنی جیب سے پیسے نکالے اور سارے پیسے جتنے میرے جیب میں تھے وہ اٹھا کے میں نے ان کو ہاتھ میں دے دی بغیر کسی وجہ کے, اور پھر کہا فوراً مجھے خیال آیا استغفار کا. جب میں نے استغفر اللہ پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو. اس نے فوراً پیسے واپس کیے, میں نے لے کے جیب میں رکھے اور میں بھاگا ادھر سے نکلا. میں یہ ہوتا ہے میسمرزم, یہ ہوتا ہے ہپنوٹزم. تو جب تک یہ سائنس والے اس بات کو نہیں مانتے تھے تو یہ والے جو سائنس کالج یونیورسٹی اینڈ کمپنی ہے یہ بھی نہیں مانتے تھے. لیکن جب وہاں سے ان کو اشارہ مل گیا کہ صوفی جی اب مان جاؤ, کوئی بات نہیں, اس کی تحقیق ہمیں مل گئی ہے, تو اب ہپناٹزم کو بھی وہ مانتے ہیں, اب وہ میسمرزم کو بھی مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. حالانکہ یہی چیز ہمارے صوفیاء اور ہمارے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں, دوسری صدی ہجری میں اس کا تصور پیش کیا ہے اور اس کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں, اس وقت یہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو عربی میں کہتے ہیں باؤ کا تجرو و با الا تجرو, جب وہ کہتے ہیں تو تم مانتے ہو اور جب ہم کہتے ہیں تو تم نہیں مانتے ہو. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. وبحاظ القدر وللہ الحمد اول واخر. دعا کیجئے اللہم حل المشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا بشفائك يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہو گئی. ہاں, سب اپنی جگہ بیٹھے رہو, کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک دن پہلے بتایا جائے گا کل اس پہ بات کرنی ہے. تو جو شوقیہ طلباء ہوتے ہیں سب ہونا چاہیے. شوقی غیر شوقیہ کیا مانا ہے؟ ہر طالب علم جو پڑھنے کے لیے آتا ہے اس پر محنت کرنا فرض ہے, سمجھ گئے؟ تو وہ دیکھ کر آتے ہیں. میں نے کاپیوں کو بھی بتایا تھا. اب ہفتے سے انشاءاللہ, ابھی ایک دن اور ہے, تو ہفتے سے آپ لوگوں کی پورا تمہیدات ختم ہو جائے گی, سبق شروع ہو جائے گا. تو یاد رکھیں قانون یہ ہے کہ کسی چیز کی تحقق, ثبوت پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے صرف سبب کا ہونا کافی نہیں ہے. نہیں سمجھ گئے کیا کہا میں نے؟ یہ ضابطے اور قوانین ہیں, اس کو نوٹ کرو, یاد کرو. کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا صرف سبب کافی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہوں نا, ساتھ ساتھ رفع معنی بھی ضروری ہے. کیا؟ رفع معنی بھی ضروری ہے. معنی موجود ہے تو سبب ہوگا, آپ عمل نہیں کر سکتے. نماز کا وقت حاضر ہو جائے, آپ کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ ہو, معنی موجود ہو, نماز پڑھ سکتے ہو. آپ یہ کہیں گے کہ سبب تو موجود ہے, عورت ہے, حیض ہے, نفاس ہے, اور کوئی وجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کو ثابت کرنا اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا ہونا کافی ہے. ان کو بولو استاد جی پڑھا رہا ہے, بعد میں کرے گا. پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ معنی کا رفع ہونا, رفع معنی ضروری ہے. اس لیے ہم بھی مال کو تقسیم کرنے سے پہلے جو موانع ہیں اس کا بھی خیال رکھیں گے. اب سمجھئے, اس لیے ہم نے باب کیا بیان کرنا چاہا, رفع معنی. کیا بیان کرنا چاہا؟ رفع معنی. تو رفع معنی کا معنی یہ ہے کہ چار چیزیں ہیں. کتنی زیادہ بھی ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن معنی کا معنی کیا ہے؟ معنی کا معنی ہے اہلیت کو ختم کرنا. ریکارڈ کے معنی میں نہیں کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی, اہلیت کو ختم کرنا. اہلیت اگر ختم ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو بالکل کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسانی کے ساتھ یہ مسائل سمجھ میں آ جائیں. تو آپ بڑی توجہ سے سنیں. میراث کے لیے جو معنی بنتا ہے, سب سے پہلے بات جو کہ میرا صاحب سراج جی نے کہا ہے کہ وما موانع الارث اربعت, کتنے ہو گئے؟ چار. پہلے وہ بتاؤں پھر کچھ وضاحت بھی کروں گا. ان میں سے سب سے پہلی رقیت ہے. کیا معنی رقیت؟ رقیت کا معنی ہے رق, غلام ہونا, مملوک ہونا. کیا معنی ہے؟ غلام اور مملوک. مملوک کا تصرف نہیں ہوتا ہے, اختیار نہیں ہوتا ہے. پاکستانی بھی مملوک ہے کہ آزاد ہیں؟ ہاں, آپ لوگ مملوک ہوں گے, ہم آزاد ہیں, سمجھ گئے نا. جو مملوک ہوگا وہ ہوگا, ہم اللہ کی فضل سے آزاد ہیں. اور پھر یہ ادارہ, یہ تو مولانا شیخ مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے میں نیو ٹاؤن میں بیان کیا تھا, دنیا کو حیران کیا, کتنا دلیر انسان ہے, کسی کا لحاظ نہیں رکھا. دینوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے, کبھی حالات کا شکار نہیں ہو گئے, سمجھ گئے. تو آپ کا یہ کہنا مجبوری مجبوری کو ختم کرو، سمجھ گئے؟ مملوک اپنے اعمال پر، اپنے کاموں پر تو اختیار رکھتے ہوئے تصرف نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں میں ایک عجیب بڑی آسان نقطہ سمجھاتا ہوں. مملوک تو وہ ہوتا ہے جو اختیار اس کا نہیں ہوتا ہے نا، اور وہ جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ اس کے پاس آتا ہے، تو مالک اس کا مالک بن جاتا ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، مملوک جو کماتا ہے، جو کمائی اس کی ہوتی ہے، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے نا. اب بتاؤ، اگر کوئی مسلمان، کوئی وارث، عام کاروبار، کوئی وارث، کسی کا وارث ہو، تو مال دو گے کون مالک بنے گا؟ مانا سمجھ میں آنا چاہیے نا، میں نے ضابطہ سمجھا دیا. غلام کا، کمائی کا، سب کچھ کا مالک کون ہوتا ہے؟ مالک اس کا مولا ہوتا ہے. اب آپ اس کو کسی کے مال کے وراثت کے لحاظ سے مال کا مالک بنانا چاہتے ہو، تو کون مالک بنے گا؟ اس کا مالک بنے گا نا، تو وہ وارث ہے. اس کا مالک تو وارث نہیں، یہ وارث ہے. یہ بنیادی بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ اس کو مالک بناتے ہو، ہاں جی، ہمارے ایک بڑے تھے شیخ مرحوم غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، جانتے ہو نام سنا ہے؟ وہ ایک مرتبہ کوڑا کھٹک میں تقریر کر رہے تھے، تو کہنے لگے، وہ ختم نبوت کا تحریک چل رہا تھا، بٹو صاحب کے بارے میں کہہ رہے، بٹو صاحب سن لو، اگر تم مرزا غلامت کے مانتے ہو تو ہم آپ کو کافر بناتے ہیں. کیا؟ اگر اس کی نبوت جاری کو مانتے ہو تو ہم آپ کو کافر بناتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم خاتم النبی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور تو نبی نہیں ہو سکتا نا، اور کا ماننے والا کافر ہے کہ نہیں کافر؟ تو ہم آپ کو کافر بناتے ہیں. اگر تم نہیں مانتے ہو، اس کی نبوت کو نہیں مانتے ہو، تو وہ آپ کو کافر بناتا ہے، تو کفر سے تو آپ ویسے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے، تو صحیح بات پر آ جاؤ. تو یہاں ہمارے لیے وہی مسئلہ درپیش ہے، مالک بناتے ہیں تو مولا بن جاتا ہے، وہ وارث نہیں ہے. کیا؟ اگر ہم اس کو مار دیں اور وراثت کا دینا چاہتے ہیں تو خود اہل نہیں ہے، کوئی اور مالک بنتا ہے، وہ وارث نہیں ہے. جو وارث ہے وہ بن نہیں سکتا، جو بنتا ہے وہ وارث نہیں ہے. تو معاملہ درمیان سے اس کو آؤٹ کرو. ابھی بھی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے رقیت معنی اور ارث ہے، ثابت ہوا نا. کیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ آپ کو انشاءاللہ اور جگہ پہ آئے گا تو میں وضاحت کروں گا جو میں قاتل کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کو فقہ میں بھی پڑا ہوگا. یہاں تو میں آپ کو اصولاً سمجھا رہا ہوں کہ قاتل کیا بولو، قاتل عمد جو ہوتا ہے اس پر تو یہ قتل کی پانچ قسمیں، چار قسمیں آپ نے پڑھی ہے. قتل خطا ہوتا ہے، قتل سبب ہوتا ہے، قتل خطا شبیہ بالخطا مختلف ہوتی ہے، جس میں کفارہ نہ ہو، اور وہ ہوتا ہے جو قصاص ہے، عمد میں قصاص ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. کیا؟ اور دوسرا بڑا اس کی سزا گناہ ہے، جرم ہے. جرم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور قصاص کا تعلق دنیا کے ساتھ. موسیٰ علیہ واقعہ سنیے، میراث کا باب ہے، تھوڑا میں تفصیل سے بنیادی باتیں سمجھاؤں تو فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اسرائیلی تھا. کیا تھا؟ یہ بنیاد ہمارے لیے سب کچھ مشکلات اسرائیل نے پیدا کی ہے، آج سے نہیں، کب سے، حضور سے پہلے بھی. پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، سنا ہے؟ اسرائیل پر من اور سوا نازل ہوتا تھا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر لی، ہاں تو پھر خراب ہونا شروع کیا. ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کتنے دنوں کے لیے رکھتے ہو، وہ بھی ان سے ہوا. یہ قصاص کا معاملہ یہ جو دیت وراثت سے محروم ہونا ہے، یہ بھی وجہ وہیں سے شروع ہوئی ہے. اسرائیلی تھا، اس کا ایک چچا تھا، کیا تھا؟ اور اس کی چچا جو تھا وہ بہت مالدار تھا، اور اس کی ایک ہی لڑکی تھی خوبصورت. اب اس نے یہ سمجھا کہ چچا کو ٹھکانے لگا دوں لڑکی بھی آ جائے گی اور سارا مال بھی آ جائے گا، یہ کہانی شروع کر دی. تو اس کو مار دیا. اور طریقہ کیا کیا، لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں جی. تو انہوں نے اس لڑکی کی لاش کو جا کر کسی قلعے کے سامنے رکھا، اور پھر اس قلعے والوں پر دعویٰ کر لیا کہ دیت دے دو، ہمارے بندے کو تم نے مارا ہے. سنیے، کام بھی خود کیا اور اب بہانہ بھی دوسروں پر ڈالا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوا. پھر تفتیش چلا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کا پیغام خبر آیا کہ یہ قاتل خود ہے. خود کیا ہے؟ حکم یزدی آ گیا، اللہ کا، رب کا حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ اس کا قاتل کون ہے، یہ خود قاتل ہے. اور اس وقت سے اس کو میراث سے محروم کر رکھا. بھائی سب کچھ تو لوگ دولت کے لیے قطرے کرتے ہیں نا، یا عورتوں کے لیے کرتے ہیں، فساد تو یہی چیزیں پیدا کر لیتی ہے. جب یہ چیزیں نہ رہے تو فساد کدھر ہوگا؟ تو شریعت نے اس کا راستہ روکا کہ جو بھی کوئی لالچ مار کی دولت کی وجہ سے اپنی مورث کو قتل کرے گا، ان کی شریعت کی بات کر رہا ہوں اس دور میں، تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے مقتول کی قطع وراثت سے محروم ہوگا. اور وہ حکم نازل ہوا، حضور کے بعد بھی قائم رہا اور قیامت تک بھی قائم رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قاتل کیوں محروم ہوتا ہے؟ اس نے وقت سے پہلے جلد بازی کی. بھئی اگر وہ خط وارث ہے، یہ مورث کا جب موت آ جاتا، آخر اس مال کا مالک کون بن جاتا؟ ہاں یہی وہ بن جاتا نا. اس نے بلا وجہ اجرت کرتے ہوئے، جلد بازی کرتے ہوئے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی لے لی. تو سزا کے طور پر اس کو کیا رکھا گیا؟ آجی معروم. کتنے ہو گئے؟ دو. مختصر بتا رہا ہوں تاکہ تم آج سبق، تھوڑا ٹائم کم لوں گا، میں نے بھی تھوڑا سا کم، تو کوئی بھی کم نہیں ہے. میں ہمیشہ آپ کو قوانین سمجھا رہا ہوں، جزیات نہیں بیان کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک جزیات علم بھی نہیں ہے. پتا ہے نا، علم قانون وہ ہوتا ہے جس سے اور چیزیں معلوم کریں، جزیہ تو ہر جزیہ دوسرے کا مباین ہوتا ہے، وہ تو ذریعہ نہیں بنتا. ہر جزیہ کو الگ الگ معلوم کرتے رہو، فتوا شامی ہے دیکھتے رہو، علمگیری ہے دیکھتے رہو، متون دیکھے متون، جس میں سارے ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں. تو یہ قانون میں نے سمجھا دیا کہ قتل کیوں، تھوڑا تفصیلات اس میں ہے تو پھر اپنے موقع پر کر لوں گا. تیسرا اختلافی دین ہے، یاد رکھو. بولو، دین کے بارے میں تو یہ سمجھیں، دورہ حدیث میں جو طلبا پڑھ چکے ہیں، جہاں بخاری کبھی صحیحین کا متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. نہ مسلمان، بولو، کس کا وارث بن سکتا ہے، اور نہ مسلمان. یہ اکثریت کا فیصلہ ہے. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کروں، وہ یہ کہ مسلمان تو نہیں بن سکتا، نہیں کافر تو مسلمان کا وارث کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولن یجعل اللہ کسیت للکافرین ولم یجعل للکافرین سبیلا، فوقیت نہیں ہو سکتی. اس پر اجماع ہے، کوئی کافر مسلمان کا کیا نہیں ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا. ولا یرث ولا الکافر المسلم، وہی بات سامنے کرو، کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی الی الان متفقہ فیصلہ ہے. پھر مال کدھر جائے گا؟ وہی مسلمان اپنے پاس ہی رکھے گا، کافر نہیں وارث ہو جائے گا، جو دوسرے ہیں وہ لے جائیں گے. دوسرا شک کہ آیا مسلمان بھی کافر کا وارث بنے گئے نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا معاویہ رضی اللہ کا نام بھی آتا ہے، ایک اور صحابی دو کا آتا ہے، اور تابعین میں سید المسیب کا بھی نام آتا ہے، کئی کا میں نے دیکھا، کئی تابعین اور کئی صحابہ کئی چکا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کافر کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علیہ السلام یعلو ولا یعلا علیہ، برابر نہ کریں، کافر تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن کون ہاں مسلمان ہو سکتا ہے. دلیل کیا بیان کیا؟ علیہ السلام یعلو ولا یعلا علیہ، برابری نہ کریں، وہ وارث ہونا چاہیے. اس میں امام مالک صاحب کا بھی مسلک بتایا جاتا ہے، بتاؤں آپ کو کس کا؟ امام مالک صاحب کا. باقی تابعین میں بھی کچھ ملتے ہیں، سعید المسیب کا نام آتا ہے، صحابہ میں بھی آتے ہیں، دو تین صحابہ کا تو میں نے دیکھے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. کس کی نہیں ہے؟ جمہور کی رائے نہیں. یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے وارث وراثت نہ لے سکے، اور دوسرے جو ان کے بھائی تھے، یعنی اس کے بیٹے تھے والد کے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ وارث بن گئے تھے. معلوم ہوا کہ مسلمان بھی وارث نہیں ہوگا. اس لیے جمہور لوگ، بہت سارے لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں کہ نہ مسلمان وارث ہو سکتا ہے اور نہ، اسی پر اتفاق کر لو، یہی ہمارا حناف کا مسلک ہے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھا اختلاف دین ہے. نہیں دار ان شابت، تین تو ہو گئے، اختلاف دار ہے. کیا بولو؟ اس کے لیے مولانا سب سے بڑی بات تو یہ کرنی پڑے گی کہ دار کسے، اختلاف دار کسے کہتے ہیں؟ کیا اختلاف دار کا معنی یہ ہے کہ ایک دار الکفر میں ہے اور ایک دار الاسلام میں ہے. بولو. یہاں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ درس آگے بھی پھیلتا ہے، لوگوں کو پہنچتا ہے، تو میں آپ لوگوں پر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس وقت ایسا درپیش ہے کہ جو تعریف دار الاسلام کی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ملک جس میں ہر معاملے میں اسلام کے احکام رائج ہوں. دار الاسلام کا معنی کیا ہے؟ جہاں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بے چھوٹا سا علاقہ جو ہے، جو طالبان کے زیر تصرف میں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، باقی تو کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، سعودیہ سمیت. تو اپنے اپنے احکام ہیں، اپنے اپنے آئین ہیں، اپنے اپنے قوانین ہیں. ہاں جمہوریتیں ہیں. کیا ہے؟ نہیں وہ ادھر تو بادشاہت ہے. کہاں؟ عرب ممالک میں تو بادشاہت ہے، وہاں تو جمہوریت نہیں ہے. امریکہ تک گیا کسی طریقے سے، ادھر بھی یہی بیماری پھیل جائے لیکن ابھی تک محفوظ ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے تو پھر نہیں ہے. دارالکفر پر آئیں گے. دارالکفر وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی افعال اور مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسلامی اعمال پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وقت ایسا بھی کوئی ملک نہیں ہے. پہلے دو ملکوں کے بارے میں زیادہ مشہور تھا، چائنا اور روس ایشیا، کہ وہاں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں آپ اسلامی تعلیم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آج کل وہ ادھر بھی پابندی نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے نماز روزے سب کچھ جمعے کرتے ہیں. کہاں پہ؟ چائنا اور اس پر بھی. تو دار الکفر کا معنی یہ ہے کہ ملک میں مکمل طور پر کفریہ نظام نافذ ہوں اور کسی مسلمانی نے اسلامی نظام کی کوئی گنجائش اور اجازت بولو نہ ہو. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا. تو بائی مانا تو نہ کہیں صحیح معنوں میں دار الاسلام ہے اور نہ میں نے جب تھوڑا سا طلباء زیادہ سوالات کرنے لگے تو میں خود شکی آدمی ہوں, اور شک کا میں نے کل پرسوں قانون بتایا تھا کہ شک کو ظاہر کرنا پڑتا ہے, تو میں نے ایک فتویٰ دیا دارالعلوم والوں کو, وہ تو جج تقی صاحب تو شریعت کورٹ کے جج رہ چکے ہیں نا, تجربہ ان کا زیادہ ہوتا ہے ان مرموں نے, تو ان کو میں نے فتویٰ سوال دیا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو پاکستانی آئین ہے یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے, سوال صحیح ہے نا, کیا کہ کہہ رہا ہمارا ملک بھی اسلامی ہے ہمارا اس قانون بھی اسلامی ہے, پتہ تو چلے کہاں کہاں اسلامی ہے. تو انہوں نے جواب دیا, میرے پاس ہوگا بھی دکھا بھی سکتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے جان چھوڑا دیا, کیا کر دیا جان چھوڑا دیا, انہوں نے دیا کہ نہ آپ مکمل اسلامی کہہ سکتے ہیں اور نہ مکمل غیر اسلامی کہہ سکتے ہیں, ایسا کرنے کہ جو دفعہ اسلام کے خلاف ہوگا وہ غیر اسلامی ہوگا اور جو اسلام کے موافق ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ تو ہمیں بھی پتا تھا لیکن ہم تو مجموعہ کہنا چاہتے تھے کہ مجموعہ حکم کیا لگایا جائے, انہیں نہیں لگایا, انہوں نے یہی کہا کہ نہ مکمل کیا ہے اور نہ مکمل, بہت سارے دفعات اسلام کے خلاف اس کو غیر اسلامی کہا جائے گا اور جو اسلام کے موافق ہے وہ کیا کہا جائے گا. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو دار کو سمجھایا کہ دار کے بارے میں جو فقہی کتابوں میں تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے, کون سا ملک دار ہے کون سا, باقی بادی نظر میں اس وقت کسی پر بھی تعریف صادق نہیں ہے اس لیے کہ مکس ہے. اور دوسری اہم بات میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ دو ملکوں کے درمیان اگرچہ وہ کیا ہو, ایک اسلامی ملک ہو دوسرا غیر اسلامی ملک ہو, ان کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں, اور قیدیوں کی واپسی کے لیے اور قیدیوں پر کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ شرائط ہوتے ہیں, لہذا اب آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتا ہے, وہ آ سکتا ہے اور میراث رہ سکتا ہے, تو اب قانون میں تھوڑا سا کمی کرنا یعنی انتظار کرنا پڑتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. مطلقاً کہ یا اسے کوئی جیل میں چلا گیا غیر مسلم کو قید میں چلا گیا اور آپ اس سے میراث سے محروم کریں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. اس وقت تو ایک دارالحرب ہوتا تھا جو مطلقاً حربی کے کفر کے ملک میں رہتا تھا ہوتے دنیا, اور ایک مسلمانوں کے ملک میں رہتا تھا. اس میں تھوڑا سا فقہ نے تفصیلات بیان کی ہے لیکن وجہ میں نے بتا دیا کہ اس دور میں حالات بدلے ہوئے ہیں. کیا بولو, ایک تو جھو کا تو تعریفی بھی ایسی صادق نہیں آتی ہے, دوسری بات ہے کہ معاہدے بھی ہوتے ہیں اور آنا جانا بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی, چار. یہ چار تو بالاتفاق مانے ہیں, پانچواں میں بتاتا ہوں مرتد. کون مرتد کون ہوتا ہے مولانا؟ مرتد کا کوئی دین ہوتا ہی نہیں ہے, کیا لہذا وہ اختلافی دین میں نہیں آیا. اختلافی دین میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیا ہو, کوئی مسلمان ہو دوسرا ہاں جی غیر مسلم ہو نا, جس کے کوئی دین ہی نہیں اس کو کیا کہو گے ہاں بھائی؟ یا تو بندہ مرد ہوگا یا کیا ہوگا, عورت ہوگی. جب مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے تو خون سا مشکل ہی ہوگا. تو یہ مرتد جو ہے, مرتد کہتے اس لیے کہ یہ نہ کفر پر ہے بولو اور نہ اسلام پر ہے, تو لہذا اس کو بھی مرتد کو بھی میراث نہیں دیا جائے گا جب تک فیصلہ نہ ہوا ہو. یہ پانچواں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ انبیاء, کسی کا نبی ہونا بھی وراثت کے لیے مانے ہوتا ہے, انبیاء کا وراثت میں تقسیم ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. کتنے ہو گئے ہاں؟ چھ ہو گئے. یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے. بعض اوقات مورث اور وارث مبہم ہوتے ہیں, یہ جزیات ہے جو اس کے ذمن میں آتے ہیں, سمجھا رہا ہوں. مثلا ایک کشتی میں آج دس آدمی غرق ہو جائے, جہاز غرق ہو جائے, پہاڑ کے نیچے آ گئے, آپ لوگ روز سنتے ہیں زلزلہ آتا ہے کتنے لوگ یکایک فوت ہو جاتے ہیں, تو اس میں یہ پتا ہے کہ کون سا پہلے مرا کون سا بعد میں مرا؟ نہیں پتا نا. تو وہاں وہ لوگ جتنے فوت ہو گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. تو یہ تقدیم فوتگی وارث یا مورث کی ہو گئی, ابہام ہوا. کیا ہوا؟ یعنی تاریخ نہیں پتہ چلا ہے کہ کون سا وارث ہے کون سا مورث ہے. تو ایسے مقام پر بھی ان کا آپس میں وراثت جاری نہیں ہوگا. کتنے ہو گئے؟ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچانک ایک عورت دو بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اپنا بچہ بھی ہے, کسی اور بچے کو دودھ پلایا اور اس وقت فوت کی ہو گئی. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ بچہ ہے کہ یہ اب کیا ہوگا. یہ جزیات میں آتے ہیں, یہ جزیات وقت کے ساتھ ساتھ حل کرنا پڑتا ہے. موٹے متون اور قوانین یہ ہیں جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ موانع کل کتنے ہیں بولو؟ چار. وہ میں نے چار بھی بیان کر لیے اور اس کا یہ بھی بتا دیا کہ قتل کا وراثت سے محروم ہونا کب سے شروع ہوا ہے, پورا تاریخ بھی بات سمجھا دیا کہ بنی اسرائیل کے دور سے ہوا ہے, واقعہ یہ ہوا تھا اور حکم الہی آیا اور نافذ ہوا اور اس دور سے نافذ ہے, حضور کے دور میں بھی وہی باقی رہا اور قیامت تک قائم رہے گا. اور باقی جو اس میں جزئی طور پر بعض اوقات ان چار میں تو نشمار نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی معنی بنتے ہیں وہ بھی سمجھا دیے. تو بس آج یہ یاد کریں, کل انشاءاللہ پھر اس پر تھوڑا سا بات کروں گا. بس ہو, دعا کریں. آمین. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ربنا تقبل منا. صلی اللہ تبارک و تعالی.